खुले आँख सल्ले आला कहते कहते खुले आँख सल्ले आला कहते कहते खुले आँख सल्ले आला कहते कहते
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں, درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی. سبحان اللہ, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ درود پاک بھیجیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی موجودگی دوسروں کے لیے راحت کا سبب بنتی ہے, جن کی موجودگی جن کا ہونا دوسروں کے لیے یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ آپ تنہا نہیں ہے, جن کا ہونا کسی کے لیے احساس پیدا کرتا ہے کہ آپ کسی بھی مشکل میں آئیں کسی بھی پریشانی میں آئیں غم نہ کھائیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. صرف دولت کے ساتھ ہی کسی کی مدد نہیں ہوتی, بلکہ یہ افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے حسن اخلاق کے ساتھ بہترین کردار کے ساتھ اور خدمت خلق کر کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے لوگوں کی مدد کر کے یہ لوگ اپنی پہچان بنواتے ہیں. اب سوال یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین, کیا میرا آپ کا شمار ایسے افراد میں ہے کہ جن کی مجلس جن کا ہونا دوسروں کے لیے رحمت کا باعث بنتا ہے, جن کا ہونا یہ دوسروں کو احساس دلاتا ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں, جن کا ہونا دوسروں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں. کیا ہم دوسروں کے لیے رحمت ہیں یا زحمت ہے؟ دین اسلام وہ پیارا دین ہے کہ جو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے, دین اسلام یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ایک بندہ مومن عبادت گزار بننے کے ساتھ ساتھ اللہ کا محبوب بنے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والا ہو, اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے والا ہو, اللہ کے بندوں کی مدد کرنے والا ہو, وہ ایسا ہو کہ جب اسے کوئی دیکھے روتا ہوا دیکھے تو اس کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دے, پریشان حال اسے دیکھے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے, یہ پریشان حالوں کا سہارا بننے والا ہو, دکھ درد کے ماروں کے دکھوں دردوں کا مداوا کرنے والا ہو, ایسا بننا ہو. دین اسلام مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کو اگر اٹھا کر پڑھیں, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کے سہارا بنے, پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کیا, بیواؤں کی سرپرستی فرمائی, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا, دست شفقت پھیرا, اور جو دکھ میں درد میں تکلیف میں مبتلا تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دکھوں کو دور فرمایا, ان کی تکلیف کو دور فرمایا, ان کی پریشانیوں کو دور فرمایا. اسلام اسی چیز کا ہمیں درس دیتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کیا کمال کا ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے, دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے. مدنی چینل کے ناظرین ہم اپنا شمار دیکھیں کہ میرا آپ کا شمار کن افراد میں ہے, کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان پیارے غلاموں میں شمار ہے کہ جو دوسروں کے لیے رحمت کا سبب بنتے ہیں, مدد کا سبب بنتے ہیں, دوسروں کے لیے مددگار بنتے ہیں, یا اس کے مخالف ہے؟ اللہ نہ کرے کہ اگر اس کے مخالف ہے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ دونوں جہانوں میں اپنا بیڑا پار ہو جائے گا. آج کا ٹاپک رہے گا مددگار بنے. جی ہاں, قاری کاشان صاحب کو مرحبا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے کر سر خیریت سے؟ ماشاء اللہ مرحبا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن.
آنکھ سلے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے
لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور
بے شک تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دے باتیں سنو گے اور اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگار بنو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہاں فرمایا کہ لَتُبْلَوُنَّ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، مسلمانوں سے خطاب فرمایا گیا کہ تم پر فرائض مقرر ہوں گے، تمہیں حقوق العباد کی ادائیگی کرنی پڑے گی، زندگی میں کئی معاملات میں نقصان بھی اٹھانا پڑے گا، جان و مال کے کئی معاملات میں تکلیفیں برداشت کرنا ہوں گی، بیماریاں، پریشانیاں اور بہت سی قسم کی مصیبتیں یہ پیش آئیں گی، یہ سب تمہارے امتحان کے لیے ہوگا، لہذا اس کے لیے تیار رہنا اور اللہ پاک کی رضا اور اس کے ثواب پر نظر رکھ کر ان تمام امتحانات میں کامیاب ہو جانا، کیونکہ ان امتحانات میں انہی کے ذریعے ہی تو کھرے اور کھوٹے میں فرق کیا جاتا ہے، سچے اور جھوٹے میں امتیاز ظاہر ہوتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں سے تمہیں بہت سی تکلیفیں پہنچیں گی، ان معاملات میں اور زندگی کے دیگر تمام معاملات میں اگر تم صبر کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور پرہیزگاری اختیار کیے رکھو تو یہ تمہارے لیے نہایت بہتر ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکالیف میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔
وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عزم الأمور صدق اللہ العظیم۔
جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
آج کا سبق، سوال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کس تاریخ کو اور کس مہینے میں ہوئی؟ سوال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کس تاریخ کو اور کس مہینے میں ہوئی؟ جواب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ جواب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بارہ ربیع الاول شریف کو ہوئی.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بارہ ربیع الاول شریف کو ہوئی. بارہ ربیع الاول شریف کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. بہرحال جو آسان ہو بچوں کے لیے آپ وہی سبق اسی انداز میں یاد کروائیے گا. اللہ پاک دونوں جہانوں کی بھلائیاں سب کا مقدر فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین دیگر مبلغین کو منچ پر آنے کی دعوت دیتے ہیں. مفتی کفیل صاحب انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے, مرحبا کہتے ہیں. جنید بھائی کو مرحبا کہتے ہیں. عاطف مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. عظیم بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. کیسے مفتی صاحب؟ مرحبا. الحمد للہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. کیسے آپ؟ ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین ہمارا پینل تو الحمد للہ مکمل ہے. جنید بھائی کی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ زیارت بھی کریں گے. عظیم بھائی کی طرف انشاءاللہ ہم بڑھیں گے اور عظیم بھائی سے ہم کلام سنیں گے. عظیم بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج آپ ہمیں, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو؟
انشاءاللہ سیدی امیر اہل سنت کا لکھا ہوا ہے خوبصورت کلام, اللہ عطا ہو مجھے دیدار مدینہ.
واہ.
انشاءاللہ.
جی انشاءاللہ ضرور.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله.
مدینہ مدینہ عرصہ ہوا دیکھا نہیں گلزار مدینہ مدینہ اللہ عطا ہو مجھے دیدار مدینہ مدینہ اللہ عطا ہو پھر گم تنوار مدینہ مدینہ اللہ دکھا دے مجھے تنوار مدینہ مدینہ اللہ دکھا دے پھر دے سارے مدینہ مدینہ پھر پیش نظر کاشوں کو سارے مدینہ مدینہ اللہ عطا ہو گلزار مدینہ مدینہ اللہ عطا ہو مجھے دیدار مدینہ مدینہ ہو جا میں پھر حاضر دربار مدینہ مدینہ اللہ عطا ہو مجھے دیدار مدینہ
آمین آمین اللہم یا رب آمین اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو جو تڑپ رکھتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار دربار گوہر بار کی اللہ پاک زیارت نصیب فرمائے مدینہ پاک کی گلیوں کا ذرا تصور کریں مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ مدینہ پاک کی گلیاں ہیں کہ جہاں پر خیر ہی خیر ہے، یہ وہ مدینہ پاک کی گلیاں ہیں جہاں پر رحمت ہی رحمت ہے، یہ وہ مدینہ پاک کی گلیاں ہیں کہ جہاں پر کرم ہی کرم بٹتا ہے۔ اور اگر ہم آج سے تقریباً 1400-1500 سال پیچھے زمانے کی طرف اگر نظر اٹھاتے ہیں، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مدینہ پاک میں اپنے مبارک قدم رکھے، اسے برکتوں سے نوازا، یہ یثرب تھا، یثرب سے مدینہ بنا، مدینہ تو رسول بنا، دار الشفا بنا، یہ طیبہ بنا، طابہ بنا، اسے کئی ایک ناموں سے جانا جاتا ہے مدینہ منورہ کو۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عنایات یہاں پر ہوئی ہیں مدینہ پاک میں رہ کر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کرم فرمایا، جو برکتوں سے نوازا ہے مدینہ پاک کو بھی اور اہل مدینہ کو بھی، اور بلکہ اہل مدینہ کو کیا پوری دنیا پہ میرے سرکار کا کرم بٹ ہی رہا ہے، آج تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم بٹ رہا ہے، مل رہا ہے، مدینہ پاک کا فیضان وللہ الحمد مل ہی رہا ہے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین جس طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، جو ہمارا ٹاپک بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور آپ کا کردار دیکھیں، کیا عالی شان کردار کے مالک ہیں کہ آپ کی زندگی کے کئی ایک پہلو ملتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک جھونپڑی سے کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، کسی خواتین عورت کے، اور باہر آدمی بڑا پریشان حال، کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ان سے وجہ پوچھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم تو یہ شہر اپنا نہیں ہے، ہم تو باہر سے آئے ہوئے ہیں، اور گھر والوں کا بتایا کہ وہ یعنی ان کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے، تو ساتھ کوئی بھی نہیں ہے ہمارے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جاتے ہیں اور جا کر اپنی زوجہ سے بات کرتے ہیں اور ان کو لے کر آتے ہیں۔ اچھا، اب زوجہ تو اس عورت کے پاس چلی جاتی ہیں، اور ادھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ سنا ہے کہ مسلمانوں کے جو خلیفہ ہیں وہ عمر ہیں۔ اچھا، اسے معلوم نہیں ہے کہ یہی امیر المؤمنین ہیں، یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بنا دیا، لوگوں نے بنایا ہے، یوں صحابہ کرام نے اتفاق کیا۔ اور پھر وہ اگلا سوال کرتا ہے، لگتا ہے پھر عمر تو یوں عیش و آرام میں ہوں گے، یہ کرتے ہوں گے، یہ کرتے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اور جیسے ہی عورت آئی نا، اور یہ آپ کی زوجہ آئیں، اور آ کر انہوں نے کہا کہ حضور، اے امیر المومنین، ان کو مبارکباد دیجئے کہ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ اب وہ ایک دم سامنے آتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، کہا حضور آپ امیر المومنین ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اپنا آپ بتایا نہیں، لیکن مدد کے لیے آپ تیار رہے، ایک طرف مدد ہے، یعنی کہ وہ تو کوئی بھی بات کر رہے تھے نا، ممکن ہے کہ اس وقت وہ ناگوار بھی گزر رہی ہوتی، لیکن آپ نے ان کی اس بات کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ آپ نے ان کی طرف شفقت ہی فرمائی، کرم ہی فرمایا۔ چونکہ یہ فیضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس طرح کے کئی ایک واقعات، جو رات کو آپ جا رہے ہیں اور ایک گھر سے رونے کی آواز آتی ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، آپ وہاں پر مدد فرماتے ہیں، کئیوں کی مدد، صحابہ کرام کی زندگیاں، اہل بیت اطہار کی زندگیاں دیکھیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اور افطار کے لیے کچھ معمولی سا سامان ہے، اور ادھر سے سائل آ کر صدا لگاتا ہے، تو آپ اٹھا کر وہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، مددگار بنتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو آج یہی صحابہ کرام کی زندگیوں کا اگر ہم پہلو لیں، اہل بیت اطہار کی زندگیوں سے اگر ہم درس حاصل کریں، تو مدنی چینل کے ناظرین یقیناً ہمیں یہ بڑا پیارا ایک پیغام ملتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، مددگار بنیں گے تو انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ہمارا معاشرے میں نا، ہمارے معاشرے میں ایک امن قائم ہوگا، کہ جس وقت کوئی دکھ درد کما رہا، کوئی کسی تکلیف میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، بجائے اس کے کہ آپ تماشائی بنیں، اور اس کی یا تو بساؤ کا ہوتا ہی ہوں کہ تماشائی بنا جاتا ہے، یا مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور تیسرے قسم کے وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو مدد کرنے والے بنتے ہیں۔ اچھے افراد تو وہی ہیں کہ جو مددگار بنتے ہیں۔ دین اسلام ہمیں دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے کے حوالے سے، دوسروں کے حوالے سے مدد کرنے کے حوالے سے ترغیب بھی دلاتا ہے شریعت مطہرہ نے. قرآن و حدیث میں کئی اس طرح کی روایات بھی ہمیں ملتی ہیں، قرآن پاک کی آیات بھی ہمیں ملتی ہیں، پیغام بھی ملتا ہے، اور اہمیت کو کہ دوسروں کی مدد کی جائے اس کی اہمیت کو بھی دین اسلام شریعت مطہرہ اجاگر کرتی ہے. میں انشاءاللہ اسی سوال کو مفتی صاحب کی طرف بڑھاؤں گا کہ دین اسلام میں دوسروں کے ساتھ جو تعاون کیا جاتا ہے، مدد کیا جاتا ہے، اس کی اہمیت کو دین اسلام نے کس انداز میں بیان فرمایا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، مددگار ہیں.
جی.
کس طرح؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ آپس میں بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور بری بات سے روکتے ہیں.
واہ.
ایک اور مقام پر تعاون سے متعلق، مدد سے متعلق اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ بھلائی اور نیکی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور زیادتی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف جو ہے وہ ہم نظر کریں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہ صرف لوگوں کی مدد کی بلکہ جنہوں نے مدد کی ان کے لیے ثواب کی بھی بشارت دی.
جی.
چنانچہ ایک غزوے میں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے.
جی.
عرض کی، یا رسول اللہ مجھے سواری دے دیجئے، میرے پاس سواری نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس تو سواری نہیں ہے. اتنے میں ایک شخص جو ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ میں ان کو فلاں کا بتا دیتا ہوں، یہ ان کے پاس جائیں گے تو وہاں سے سواری مل جائے گی. تو وہ بتا دیتے، وہ شخص جو ہے وہ جاتا ہے ان کے پاس، وہ جا کے سواری لے آتا ہے.
واہ.
تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کو کسی بھلائی کے کام پر اس کی رہنمائی کرے تو اسے بھی اس کام کے کرنے والے کی طرح ثواب ملے گا.
واہ.
یعنی اس شخص نے سواری تو نہیں دی لیکن اس کو جس سے سواری مل سکتی تھی اس نے اس کی طرف اس کی رہنمائی کی، تو گویا کہ اس کو سواری دینے والے کی طرح جو ہے وہ ثواب ملے گا. اس سے یہ پتہ چلا کہ نیک کام پر، بھلائی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ ایک اتنا اچھا عمل ہے کہ بسا اوقات آپ وہ کام نہیں کر پاتے لیکن آپ صرف اس کی جو مدد کر دیتے ہیں تو آپ کو حقیقتاً وہ کام کرنے والے کا ثواب مل جاتا.
کیا بات ہے.
اچھا، پھر جو قرآن نے واضح اصول بیان کر دیا کہ مدد تو کرنی ہے مگر کس پر کرنی ہے؟ بھلائی اور تقوی پر.
واہ.
برائی اور زیادتی کے کاموں پہ مدد نہیں کرتی. تو معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ لوگ ایک دوسرے کی بسا اوقات مدد کر بھی رہے ہوتے ہیں.
جی.
اور کئی جگہوں پہ نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں بھی ہوتا، لیکن جہاں لوگ مدد کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یار یہ اس چیز میں اس کی مدد کرنا یہ اس کی آخرت کے لیے بہتر ہے یا نہیں.
جی.
وہاں پہ لوگ فقط انسانیت کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں. اب چاہے وہی چیز اس کی جو ہے وہ، بلکہ اوور آل اگر مجموعی طور پہ بات کریں کہ معاشرتی طور پر انسانیت کو تباہی کی طرف لے جانے والی ہے، تو اس میں آپ انسانیت کی مدد نہیں کر رہے ہوتے بلکہ انسانیت کو دھکا دے کے گرائی رہے ہوتے ہیں.
جی.
گڑھے کے اندر. تو اس لیے اس کے اندر یہ اصول سامنے رکھنا چاہیے کہ بھلائی کے کام پر آپ نے مدد کرنی ہے اور برائی کے کام پر چاہے سامنے والا کتنا ہی آپ کو مجبور نظر آ رہا ہے اس پر آپ نے اس کی مدد نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ مومن کا ہر کام اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے.
کیا بات ہے.
لہٰذا اگر مدد بھی اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے آپ کریں گے تو وہ آپ کے لیے ثواب کا باعث ہوگی. لیکن اگر آپ مدد تو کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کام یار اس کے لیے جو ہے وہ اچھا ہے، لیکن دوسری جانب وہی چیز اس شخص کو اگرچہ دنیا میں بظاہر تو فائدہ پہنچا رہی ہے لیکن آخرت میں اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہے.
اس کی میں چاہوں گا کہ مثال بھی وضاحت ہو جائے تاکہ یہ تھوڑا سا مزید آسان ہو جائے ہمارے لیے.
کئی مثالیں اس کی معاشرے کے اندر جو ہے وہ عام ہیں کہ ہم مدد کی جب بات کرتے ہیں، دیکھیں فی زمانہ کئی جگہوں کے اوپر آپ کو ڈاکومنٹیشن چاہیے ہوتے ہیں ضامن کے طور پر.
جی.
ٹھیک ہے، آپ مکان جو ہے وہ لے رہے ہیں، رینٹ پر لے رہے ہیں، یا آپ جناب جو ہے وہ خرید رہے ہیں، یا آپ جو ہے وہ مکان جو ہے وہ لون کے اوپر جو ہے وہ لے رہے ہیں. تو کئی جگہوں پر ہوتا ہے کہ بھئی گواہ جو ہے وہ آپ بن جائیں.
جی.
ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے بہت سارے کاروباری معاہدے ہوتے ہیں جن کے اندر ہوتا ہے کہ یار جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر گواہ بن جائیں یا یا جناب جو ہے وہ آپ ضامن جو ہے وہ بن جائیں. تو اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ یار غریب آدمی ہے بھلا ہو جائے گا, چلے جناب جو ہے وہ بن جاتا ہوں, کیا کیا مسئلہ ہے. جان پہچان نہیں بھی ہوتی تو بھی لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ چلو یار محلے میں نیا آیا ہے تو چلو کوئی مل نہیں رہا تو چلو ہم ہی جو ہے وہ اس کی ضمانت جو ہے وہ دے دیتے ہیں. اب اگر وہ ایگریمنٹ ناجائز ہے, اس ایگریمنٹ میں ناجائز شکے شامل ہیں
جی,
تو اب اگر آپ اس ایگریمنٹ کے اوپر گواہ بن رہے ہیں یا آپ اس میں ضامن بن رہے ہیں تو آپ گناہ پر مدد کر رہے ہیں
جی.
اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے وہ سود کے اوپر جو ہے وہ گھر لے رہا ہے یا سود کے اوپر گاڑی لے رہا ہے یا اور کوئی سودی معاہدہ کر رہا ہے, آپ اس کے اندر جو ہے وہ گواہ بن رہے ہیں, ضامن بن رہے ہیں, تو حدیث پاک میں فرمایا کہ لعن اللہ آکل الربا موکلہ کاتبہ شاہدہ وہم سواہ, کہ اللہ نے سود کھانے والے پر, کھلانے والے پر, لکھنے والے پر, گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی, اور یہ سارے برابر ہیں اس لعنت میں. تو یہ یہ جو ہے وہ مثال ہے. اچھا اسی طریقے
سفارش بھی آ جائے گا, مجھ سب جو سفارش کر رہے ہوتے ہیں بس اوقات, اور وہ بھی پتا ہے کہ یہ اس کا اہل نہیں ہے.
دیکھیں قرآن میں فرمایا جو اچھی سفارش کرے گا تو اس کا اس میں سے حصہ ہے
جی,
اور جو بری سفارش کرے گا اس کا اس میں سے حصہ ہے
جی.
تو آپ کسی نا اہل کو جو ہے وہ عہدے پر بٹھانے کے لیے سفارش کر رہے ہیں تو اس کی آگے جتنی نا اہلی جو ہے وہ معاشرے کو تباہ و برباد کرے گی اس میں آپ کا حصہ موجود ہے. ہاں کسی اچھے شخص کے لیے آپ کر رہے ہیں تو اس کا بھی جو ہے وہ فائدہ موجود ہے. اچھا مدد کی مثالیں بہت چھوٹی چھوٹی بھی بسا اوقات ہوتی ہیں
جی.
جیسے یار ہمارا کیبل نہیں آ رہا, آپ کیبل لگا دیں
جی.
ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے دیکھنے ہی فلمیں ڈرامے
جی.
ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ ناجائز یہ مثال ہو گئی.
اچھا آج کل تو یہ
ہاں وائی فائی
دے دیں, ہاٹ اسپاٹ دے دیں,
اس نے گیم کھیلنا ہے یا اس نے جو ہے وہ موویز جو ہے وہ دیکھنی ہے
جی.
تو اب آپ بولے یار بچے ہی تو ہے چلیں کیا ہے مدد ہی کر دیں یار, ٹھیک ہے, تو یہ ناجائز جو ہے وہ آپ کی مدد ہے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان المبارک میں پانی پلانے کو منع کیا گیا غیر روزے دار کو, جس کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس نے کسی عذر شرعی کی بنا پہ روزہ نہیں چھوڑا. اب پانی پلانا کتنا ثواب کا کام,
بالکل,
لیکن وہی کام آپ کے لیے گناہ کا بن جاتا ہے تعاون علی الاسم کی وجہ سے.
اللہ
اور یہ معاشرے میں ہمارے عام ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو اکٹھے ہوتے ہیں اور جو عراب والا وہ جو ہے وہ روزہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آگے پانی کا سوال کر رہے ہوتے ہیں
جی,
اور آگے سے وہ فضائل بھی سنا رہے ہوتے ہیں یار تم پانی سے منع کر رہے ہو. اگر کوئی منع کر دے تو اولاً تو معاشرے میں اتنا وہی نہیں ہے نا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. وجہ یہ کہ ہم نے مدد کو اپنے پس منظر میں دیکھا ہوا ہے کہ یار ہمیں یہ چیز مدد لگ رہی ہے سامنے.
کتنا پیارا شریعت مطہرہ کا اصول ہے, اگر اس اصول کو اگر سامنے رکھ لیا جائے, جو ابھی آپ نے بیان بھی فرمایا قرآن پاک کی آیت, نیکی اور بھلائی کے کاموں پہ مدد کرنا
اور برائی سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ روکنا ہے
روکنا ہے.
تو اب وہی پانی جو ثواب کا کام ہے, اور رمضان کے اندر آپ دیکھیں کہ جو پانی سے افطار کرا دے تو اس کو اس کا روزے دار کے برابر ثواب مل جاتا ہے
جی.
لیکن وہی روزے کی حالت میں وہ پانی اس غیر روزے دار کو پلانا جو روزہ خور ہے بغیر عذر شرعی کے روزہ چھوڑتا ہے, وہ حرام ہے آپ کے لیے, گناہ ہے آپ کے لیے.
اللہ اکبر.
تو یوں اور بہت ساری مثالیں معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ عام ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جناب آفیسز کے اندر کسی اور کا کام کرنا ہے
جی,
آپ بولتے یار میں ہیلپ کر دیتا ہوں.
ٹھیک
ہے, اب حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیٹ کر رہا ہے, وہ اپنے آفیسر کو یا اپنے بڑے شخص کو یا اسکول کے اندر کالج کے اندر آپ کسی دوسرے کا ہوم ورک کر رہے
جی
ہیں, بہت زیادہ ہمدردی سے زیادہ یار یہ بچے کو آتا نہیں چلے میں کر دیتا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کے لیے کتنے تباہ کن جو ہے وہ چیز کا باعث بن رہے ہیں
جی. کہ
اگر آپ آج اس کو ہوم ورک کرتے رہیں گے تو کیا اس کو کبھی وہ چیز آئے گی کرنا؟
نہیں آئے گی.
تو آپ اس کے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں جس کا آپ کو خود جو ہے وہ اندازہ جو ہے وہ نہیں ہے,
اور بڑی محبت سے کلہاڑی مار رہے ہیں کیونکہ جی. محبت جتلا رہے ہوتے ہیں نا, اگر پیار بہت ہے
یہ. اور اس طرح کی کئی مثالیں جو ہے وہ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر ہیں کہ ہم اپنے طور پہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. جیسے بڑی پیاری مثال علماء نے بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص آپ کے سے جو ہے وہ مندر یا بت خانے یا کسی بھی ایسی ناجائز جگہ کا راستہ پوچھے تو وہ بتانا بھی جائز نہیں آپ, یہ بھی مدد ہے. ہاں وہاں سے واپس نکل رہا ہے اور اب اپنے گھر کا راستہ پوچھتا ہے
جی,
تو وہ بتانا جائز ہے آپ کے لیے, وہ اس کے لیے ایک اعتبار سے یوں مدد ہے کہ چلیں یار آپ ایک مسلمان کی جو ایک انسان کی مدد کر رہے ہیں, اگر غیر مسلم بھی وہ ہے بالفرض. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ نیکی کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو کئی لوگ عام طور پہ ہوتا ہے نا پوچھ رہے ہوتے ہیں یار جمعہ کتنے بجے ہیں یہاں پر
جی,
کئی مسافروں کو یہ ہوتا ہے
جی.
اچھا اسی طریقے لوگ مسجد کا پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار جو ہے وہ مسافر جو ہوتے ہیں کہ کسی جگہ رکے کہ یار یہاں پہ نماز پڑھنی ہے مسجد کدھر ہے, اب یہ آپ کی نیکی کے اوپر مدد ہے
جی
کہ آپ ان کو بتائیں کہ یار مسجد ادھر ہے یا جمعے کی نماز دیکھیں یہاں تو ہو گئی ہے لیکن آگے والی مسجد میں آپ چلے. اچھا اب یہ اس نے پوچھا جمعے کی نماز, آپ نے کہا یہاں ہو گئی, یہ کوئی آپ نے مدد نہیں کی. اور ایک یہ کہ آپ اس کو ساتھ میں مدد بھی یہ بتا دیں کہ یار یہاں ہو گئی ہے لیکن یہ تھوڑا سا آگے مسجد ہے, یہاں پہ تو 1:30 بجے ہو گئی ہے, وہاں 2 بجے آپ وہاں چلے جائیں. یہ ہے مدد کی خوبصورت ترین جو
کیا بات
کہ آپ نے اس کو آگے کے لیے نماز کے لیے ایک آسانی کی صورت فراہم جو ہے وہ
کیا بات ہے.
اسی طرح کچھ چیزیں یوں مدد کی ہوتی ہیں کہ مارکیٹ میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وضو کرنا ہوتا ہے, خواتین بیچاریوں کو بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ جگہ نہیں ہوتی, وہاں پہ آپ نے دکان سے پانی کی فراہمی جو ہے وہ دے دی کئی کہ آپ جو ہے وضو کر لیجیے. اسی طرح کئی جگہ کے اوپر نماز کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی
جی,
تو وہاں پہ آپ نے اپنی جگہ اپنی دکان میں کسی کو جائے نماز بچھا کے دے دی کہ یار آپ نماز جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ پڑھ لیں
جی.
تو یوں کئی مثالیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں جس کے اندر آپ جو ہے وہ سامنے والے کی مدد کر کر جو ہے وہ اس کے اس عمل کا ثواب گویا کہ حاصل کر لیتے.
زبردست.
حدیث میں فرمایا دالو علی الخیر کفاعلہ, کہ خیر پر رہنمائی کرنے والا اس کے کرنے والے کی مثل ہے
جی,
تو اس کو وہی ثواب جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو یوں ہمیں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ ہم مدد کس چیز پر کس کی کر رہے. گناہ کے اوپر مدد کی مثالیں میں آپ کو کہوں اتنی ہیں کہ اس کا شمار ہی نہیں ہے فی زمانہ. اب جیسے کئی چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ یار وہ میرا گیم نہیں چل رہا, ذرا یہ بتانا یہ کیسے جو ہے وہ چلے گا. ٹھیک ہے, جو ہے وہ فلاں آئی ڈی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی, ذرا وہ بتا دو. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ سارے کام, گیم عام طور پہ ناجائز بھی ہوتے ہیں, اس میں میوزک بھی ہے, بے پردگی بھی ہے, پھر اس کا کھیلنے کا جس طرح ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ جس میں نمازوں سے غفلت ساری چیزوں سے وہ گناہوں کی طرف جو ہے وہ لے جانے والا ہے
جی.
تو اب آپ اس میں دوستی یاری کے اندر جو ہے وہ محبت کے اندر آپ اس کو جو ہے وہ یہ جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ دے رہے. اسی طرح جو آپ نے وائی فائی کی مثال دی, یہ تو ایک ایسا سمجھیں کہ تعاون اس میں کہ ہمارے معاشرے میں سبھی جگہ چل رہا ہے
جی.
کوئی کسی کے گھر پہ جاتا ہے تو جا کے سب سے پہلے آج کل کیا پوچھا جاتا ہے, وائی فائی کا پاسورڈ ہی جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے. تو اب ہمیں بھی پتہ ہے کہ عام طور پہ جو آنے والے ہیں, اب مثلا آپ جائیں گے آپ پوچھیں گے تو سامنے والا یہی کہے گا کہ یار امام صاحب آئے ہیں تو امام صاحب نے کیا وائی فائی کے اوپر کرنا ہے, انہوں نے جو اپنے واٹس اپ دیکھنے ہوں گے
جی.
لیکن جس کا آپ کو پتا ہے آپ کا بھانجا بتیا جو ہر وقت جو ہے وہ موبائل کی ریلز میں ہی گھسا رہتا ہے
جی,
تو اب اس وہ آ کے بول رہا ہے کہ ماموں جو ہے وہ پاسورڈ جو ہے وہ دے دیں
جی,
تو اب آپ حسن زن کر لیں کتنا آپ نے کرنا ہے.
صحیح ہو گیا,
تو وہ ہوگا ہی نہیں آپ کے لیے بھی. تو اس میں اچھا بات وہی ہوتی ہے کہ ایسے وقت کے اندر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار منع کروں گا نا برا لگ جائے گا
جی.
بھائی اس جگہ پہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے, بڑی پیاری جو ہے وہ حدیث پاک بھی ہے کہ فرمایا کہ کسی بھی مخلوق کی اطاعت کرنا خالق کی معصیت میں جائز نہیں ہے. اللہ عز و جل خالق و مالک ہے, اس کی نافرمانی میں آپ سوچیں یار اس کی بات مان لو یہ نہیں
جی,
سب سے پہلے رب کی بات ہے. تو اب ذرا اسی کو اس پہلو سے سوچ لیں کہ یار کل قیامت میں اگر اللہ کریم نے مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ تم نے یہ گناہ پہ مدد کیوں کی تھی,
اچھا
تمہیں کیا جواب دے سکوں؟
ہم سب یوں ہوتا ہے کہ بسا اوقات نا بندہ کہہ بھی دیتا ہے بھائی میں تمہیں نہیں دوں گا, تم یہ ریلز دیکھو گے, تم گیم کھیلو گے, یا تم فلمیں ڈراموں کی طرف جاؤ گے, تو وہ آگے سے یقین بھی دلا رہا تھا نہیں 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 ماموں میں نہیں دیکھوں گا, میں سچی توبہ کرتا ہوں, آپ ایک مرتبہ مجھے دے دیں. اب پتہ ہے کہ اس نے کہا بھی کہ ہے تو بچہ ہی ہے, لیکن اس نے کہا بھی ہے کہ میں نہیں دیکھوں گا, لیکن کیا اس صورت میں, لیکن گمان یہی ہے کہ یہ اس طرف جا سکتا ہے جائے گا, تو پھر بھی ہم مدد نہیں کریں گے؟
کو یہ سوچ لیں کہ اگر ان کا اس وقت جو ڈیٹا ہے نا وہ ہو لمیٹڈ 1 GB
جی,
اور اب وہ یہی سارے وعدے دلا کر ان سے لے, تو یہ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے,
نہیں دیں گے.
تو بس یہی چیز وہاں پر جو وہ لے کر آئے.
ٹھیک ہو گیا,
ٹھیک ہے. تو اپنی لمیٹیشنز کو یاد کریں, اگر ڈیٹا کی لمٹ یاد ہے نا آپ کو, تو اپنے اور رب کے درمیان کے جو معاملات, اس چیز کی بھی لیمٹ کو یاد رکھیں کہ میری لیمٹ کیا ہے
جی,
رب تعالیٰ نے مجھے کس لیمٹ تک جو ہے وہ جانے کی اجازت دی.
زبردست, کیا بات.
اس لیمٹ کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ ساری چیزیں کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے.
یہ اللہ کرے مدنی چینل کے ناظرین ہم اپنا ذہن بنا لیں, بڑی بہت پیاری گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی, یقین کریں بہت مزہ آیا. اور اصول جس وقت ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں گے نا, اصول کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مدد کرنی ہے, برائی کے کام میں, گناہ کے کام میں کوئی مدد نہیں کرنی, کسی کا لحاظ نہیں رکھنا, نہ چھوٹے کا نہ بڑے کا, بالکل آپ اپنے آپ کو پیچھے کر لیں. بھائی آپ اپنی آخرت کو سامنے رکھیں نا, اپنی عاقبت کو سامنے رکھیں نا, کل اللہ کی حضور آپ نے حاضر ہونا ہے نا, آپ سے پوچھا جائے گا جناب جی آپ بتائیں آپ نے کیوں پاسورڈ دیا تھا, آپ نے کیوں وائی فائی دیا تھا, پوچھا جا سکتا ہے نا کہ بھائی آپ نے یہ مدد کیوں کی تھی جبکہ آپ کو پتا تھا آپ کو گمان تھا, غالب گمان تھا کہ یہ اس گناہ کی طرف جا سکتا ہے, یہ گناہ کر سکتا ہے, آپ نے کیوں مدد کی, اسے فلاں جگہ تک کیوں پہنچایا, اسے فلاں رستہ کیوں دکھایا, فلاں چیز کیوں دی آپ نے اس کو, کیا جواب ہوگا اس وقت آپ کے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ پاک عافیت فرمائے کہ ایک کسی ایک عمل کی وجہ سے اگر کوئی پھنس گیا, کہاں جائیں گے ادھر, کسے جا کر استغاثہ کریں گے, کسے جا کر کہیں گے کہ کوئی اس وقت ہماری مدد کرے. یقین کریں مدی چینل کے ناظرین, بہت نازک اور بہت حساس معاملہ, یوں کہے کہ آخرت کا معاملہ ہے, اس کی حساسیت کو اپنے پیش نظر رکھیں. جب بندہ اس کی حساسیت کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے تو پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا, لوم تلائم کا خوف کیے بغیر وہ اپنے یہ دیکھتا ہے کہ میرا اور میرے رب کا تعلق کیا ہے, مجھے میرے رب نے کیا حکم ارشاد فرمایا, بس وہ پھر اپنے اللہ کے حکم کے آگے کسی بندے کے اس کو سامنے نہیں لاتا, کسی کو خاطر میں نہیں لائے گا. بھائی ہاں, نیکی میں مدد کریں, بھلائی کے کاموں میں مدد کریں, حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں, حسن کردار کا مظاہرہ کریں, حسن گفتار کا مظاہرہ کریں, ہر اعتبار سے ایک اچھا مسلمان بن کر ہمیں سامنے رہنا ہے. لیکن کوئی یہ کہے کہ ہم کسی کے لیے گناہ کے لیے مددگار ثابت ہوں, ایسا نہیں ہو. مدد کرنی ہے, ضرور مدد کرنی ہے, مددگار بننا ہے, لیکن کون سی مدد, جو نیکی پر مشتمل ہو, جو بھلائی کے کام پر مشتمل ہو. میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میں چاہوں گا کچھ احادیث بیان کی جائیں مدد کرنے کے حوالے سے, کہ مدد کرنی ہے, یہ تو واضح ہو گیا کہ مدد کرنی ہے, تو کون سی مدد کرنی ہے, کون سی نہیں کرنی. لیکن جس مدد کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے, روایات میں فضائل بیان ہوئے ہیں, میں چاہوں گا کہ کچھ فضائل بیان کیے جائیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کچھ بیان کی جائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ منفی صاحب نے تو بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اس حوالے سے کہ کس کی مدد کرنی ہے اور کس کی نہیں کرنی, کن کاموں پر کرنی ہے. اور بال حادیث طیبہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیث ایسی ہیں جن کے اندر ہم مسلمانوں کی مدد کے حوالے سے ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے, اور باقاعدہ اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ کس انداز میں مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر انعام کیا عطا فرمائے گا.
جی,
حدیث پاک کا مضمون ہے, ارشاد فرمایا گیا کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے. یعنی اب مدد کیا ہے, وہ بھلائی کے کاموں میں بھی ہو سکتی ہے, کسی بھی معاملے میں ہو سکتی ہے, جو دینی اعتبار سے بہتر ہو, شرن جائز ہو, اس پر مدد کرنا اس کے یہ فضائل ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے, تم زمین والوں پر رحم فرما رحم کرو, آسمانوں کی بادشاہت کا مالک تم پر رحم کرے.
واہ واہ, سبحان اللہ.
اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کی مدد چھوڑے, اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش میں ہو اللہ پاک اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے.
سبحان اللہ.
اور جو شخص مسلمان سے کسی ایک تکلیف کو دور کرے اللہ پاک قیامت میں اس کی تکلیف دور فرمائے گا.
سبحان اللہ.
اور جو شخص کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. یہ اشاسہ بڑی خوبصورت بات ہے. آج کل ہمیں اگر کسی کی بات پتہ چل جائے تو سمجھے یوں کہ سمجھے کہ وہ بیچارہ پھر ہمارے ہاتھ میں کھلونا بن جاتا ہے. بار بار اس کو بلیک میل کریں گے, یہاں تمہاری وہ فلاں بات مجھے پتہ ہے, اگر تم یہ کرو گے تو میں فلاں کو بتا دوں گا, فلاں کو کر دوں گا. تب یہ بھی غور رکھیں, اس کی ایک بات آپ کو معلوم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری چیزوں سے باخبر ہے, وہ دلوں میں آنے والے خیالات, ذہنوں میں گزرنے والی جو آپ کی سوچیں ہیں ان سے بھی باخبر ہے, وہ آپ کے سارے عیبوں پر خبردار ہے اگر وہ لوگوں پر تمہارے عیب ظاہر کر دے. اب دنیا میں اس کا ایک عیب بیان کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر سب ساری مخلوق کے سامنے جن سے دنیا میں محبت کرتے ہو, جن کے سامنے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کوششیں کرتے ہو, جن کے سامنے اپنی عزت کی بڑی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتے ہو, ان کے سامنے قیامت کے دن جب رازوں سے پردہ اٹھے گا, جب عیب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے, تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ تو اس حدیث پاک سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ دنیا میں مسلمانوں کی پردہ پوشی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا. اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, بڑی خوبصورت اور پیاری حدیث پاک ہے, اور یوں سمجھیے کہ ایک بندے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکالمہ ہوگا قیامت کے دن مسلمانوں کی مدد کے حوالے سے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز میں اپنے بندے سے سوال فرمائے گا, اور پھر بندہ جو ہے وہ کس انداز میں جواب دے گا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے سوالات کے جوابات کس انداز میں ارشاد فرمائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک شخص سے ارشاد فرمائے گا, اے ابن آدم بھائی میں بیمار تھا اور تو نے میری عیادت نہیں کی، یعنی میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی. وہ عرض کرے گا میرے رب میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو تو رب العالمین ہے، تو سب کو پالنے والا ہے. اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کیا تجھے علم نہ تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، تم اس کی عیادت، تم نے اس کی عیادت کیوں نہ کی؟ اگر تم اس کی عیادت کرتے تو ضرور میری رضا کو وہاں پاتے.
جی.
اور پھر ارشاد فرمائے گا اللہ تبارک وتعالیٰ پھر فرمائے گا کہ اے شخص، اے اولاد آدم، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ عرض گزار ہو گئے اللہ عزوجل تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا،
جی،
لیکن تو نے اسے کھانا نہ کھلایا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو اس کا اجر میرے پاس پاتا؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا،
اللہ اکبر،
تو نے مجھے پانی نہ پلایا. وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ عزوجل، میں تجھے پانی کیسے پلاتا؟ تو سب کو پلانے والا ہے اور سب کو عطا کرنے والا ہے، رب العالمین ہے، تیری بارگاہ سے سب کو ملتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی کا سوال کیا تھا، تو نے اسے پانی نہ پلایا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو ضرور اس کا اجر آج مجھ سے پاتا.
اللہ،
اب یعنی حدیث پاک دیکھیے کہ بندوں کی مدد کو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنے بندے کو ثواب دینے کے لیے یہ یوں گویا کہ ارشاد فرمایا کہ بندے کی مدد کرنا ہے اس طرح ہی ہے جیسے میری ایک طرح سے مدد ہے، اور یہ مراد اس سے کہ میرے پاس اس کا اجر ہے اگر تو اس کی بندے کی مدد کر دیتا. یعنی اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمائے گا. اور حدیث
میں چاہوں گا اس پر تو مفتی صاحب سے ہم تھوڑی سی گفتگو بھی کریں. مفتی صاحب، یہ جو اللہ پاک نے بندے کے بارے میں جو فرمایا ہے کہ تو نے میری مدد کیوں نہ کی، یعنی حدیث ہے، ایک طرف حدیث ہے اور پھر اللہ پاک یوں کہ کمال درجے کی بندے سے محبت کا اظہار نہیں فرما رہا یہاں پر اپنی مخلوق سے. میں چاہوں گا اس جملے کی بھی وضاحت ہو اور پھر اس میں کمال درجے کی اللہ پاک نے محبت کا اظہار فرمایا نا، اس کو بیان فرمایا مفتی صاحب.
جی دیکھیے، حدیث قدسی ہے یہ، اور یہاں پر چونکہ حقیقی معنی جو ہے وہ مراد نہیں ہے.
جی،
اللہ پاک جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، اور پھر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری دنیا جو ہے وہ اس کی محتاج ہے. تو آگے حدیث میں ہی بیان کر دیا گیا کہ یہاں پر جو اللہ پاک نے نسبت اپنی طرف فرمائی وہ در حقیقت اپنے بندوں کی طرف جو ہے وہ فرمائی. جیسے سبیل اللہ جو کہا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وہ کیا ہے؟ وہ سب ان سب کے اندر در حقیقت بندوں کی ہی مدد ہو رہی ہے. زکوٰۃ بھی آپ دے رہے ہیں کہ اللہ کے لیے جو ہے وہ مال جو ہے وہ نکال دینا.
جو قرض حسنہ کی بات کی گئی وہ بھی تو مدد،
قرضن حسنہ، جو اللہ کو کون ہے جو قرض حسنہ دے؟ تو اللہ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے.
جی،
لیکن وہاں پر بات یہی ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں، جو محتاج ہیں، ان کو جو ہے وہ دینا.
جی،
یہ در حقیقت جو ہے وہ ان کو دینا، در حقیقت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کرنا ہے. تو یہاں پر جس طرح ہے نا بیت اللہ،
جی،
اللہ کا گھر جو ہے وہ کہا گیا.
جی،
تو اللہ تو وہاں رہنے سے پاک ہے، اللہ کہیں بھی رہنے سے پاک ہے کہ جسم، جی، اور جسمانیت سے جو ہے وہ پاک ہے، لیکن تعظیمن اور تشریفن جو ہے وہ اس کی نسبت جو ہے وہ اپنی طرف جو ہے وہ کی گئی. تو اسی طرح یہاں پر بندے سے کمال محبت گویا کہ رب العالمین نے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر فرمائی.
جی،
کہ میرے بندے کو کھلانا در حقیقت مجھے جو ہے وہ دینا ہے.
جی، میری راہ میں دینا،
میری راہ میں دینا ہے کہ تم میرے حکم کے اوپر جو ہے وہ عمل کر رہے ہو.
جی،
کہ قرآن و حدیث کے اندر اسی بات کی جو ہے وہ تعلیم دی گئی. تو بالکل اس سے یہاں پہ علماء نے بھی فرمایا کہ جب بندہ کسی بھی اس کو دے، مستحق شخص کو دے، تو احسان نہ جتائے بلکہ وہاں پہ یہ سوچے کہ میرا مال رب کی بارگاہ میں قبول ہونے کا ذریعہ یہ سامنے والا بن رہا ہے، تو مجھے اس کا احسان مند ہونا چاہیے.
کیا بات ہے
کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر میں رب کی بارگاہ میں کیسے مال پیش کرتا.
جی،
تو یوں جو ہے وہ انسان کو ان افراد کے ساتھ لین دین کرنے کے اندر حسن سلوک کرنا چاہیے.
جی،
اور ان کے ساتھ بغیر احسان جتائے بلکہ خود ان کا احسان اپنے سر پر لیتے ہوئے کہ یہ قبول کر رہے ہیں، ان کا احسان ہے کہ ان کے ذریعے سے گویا کہ میرا صدقہ جو ہے وہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو رہا.
کیا بات ہے، اللہ پاک ہمیں ان آیات احادیث پر عمل کرتے ہوئے مدد کرنے کا ذہن، اللہ کرے کہ مدد کرنے کا ذہن بنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں. مزید میں چاہوں گا جنید بھائی، ہمارے اسلاف کا جو انداز تھا کہ یہ جب خدمت کرتے، لوگوں کی مدد کرتے اور اس کے لیے پیش پیش رہتے، میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں.
ماشاءاللہ ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ مبین کے بے شمار ایسے واقعات ہیں
جی
کہ لوگوں کی مدد کرنے میں پیش پیش رہا کرتے تھے اور خوش دلی کے ساتھ وہ خدمت کیا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے. اللہ پاک ہمیں بھی اخلاص عطا فرمائے، دوسروں کی مدد کرنے والا ہمیں بنائیں، دوسروں کی بھی مدد کریں اور اپنی فیملی کی بھی مدد کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے میں اتنے ہو جاتے ہیں کہ اپنی فیملی کو اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اگر ہم تاریخ پڑھیں مدنی چینل کے ناظرین اور بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کے واقعات پڑھیں نا، بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بزرگان دین رحمہم اللہ مبین نے بڑی مدد فرمائی، پیش پیش رہا کرتے تھے. ہم بات کرتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل مبارک، اور سب سے پہلے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کمال انداز تھا، کیا پیارا انداز تھا کہ آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مدد فرمائی، کئی غلاموں کو آپ نے آزاد فرمایا. اور بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ہر اس معاملے میں اپنا مال خرچ کیا جہاں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت تھی. سبحان جی. آپ نے راہ خدا عزوجل میں 40,000 درہم یا پھر 40,000 دینار خرچ کیے تھے، مسلمانوں کی مدد فرمائی نا، اللہ کی راہ میں خرچ کیے.
جی.
اور آپ کی سخاوت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ بھی حاصل ہوئی. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بارے میں نازل ہوئی. اور مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہی نازل ہوئی.
سبحان اللہ.
اور بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں کی، جیسے میں نے عرض کیا نا شروع میں کہ آپ نے غلاموں کی بھی مدد فرمائی، غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالصتاً اللہ پاک کی رضا کی خاطر، رضا الہی عزوجل کے حصول کی خاطر ایسے 7 غلام خرید کر آزاد کیے کہ جنہیں راہ خدا عزوجل میں بڑی تکلیف دی جاتی تھی. تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز مبارک تھا. اسی طرح اگر ہم بات کریں اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس طرح عدل و انصاف بڑا مشہور ہے، آپ کی سیرت کے بہت سارے واقعات اس طرح کے ملتے ہیں. وہیں آپ کا خاص ایک وصف یہ بھی تھا کہ آپ اپنی رعایا کی خبر گیری فرماتے تھے. اگر کوئی حاجت مند ہوتا، کوئی پریشان ہوتا، کوئی ضرورت مند ہوتا، کسی کو مدد کی حاجت ہوتی تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خبر گیری بھی فرماتی، اس کی مدد فرماتی، اس کی حاجت پوری فرمایا. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کے وقت آپ اپنی رعایا کی خبر گیری فرما رہے تھے، نگہبانی فرما رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو ایک مشکیزہ اپنے کندھوں پر اٹھائے وہ جا رہی تھی. اچھا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ گھر میں بچے اور کوئی خادم وغیرہ بھی ایسا نہیں ہے، اور دن میں باہر نکلنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں رات کو نکلتی ہوں تاکہ پانی وغیرہ بھر کر گھر والوں کو پانی پلاؤں اور ان کی ضروریات پوری ہو سکیں. تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور زمانے نے دیکھا کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے مشکیزہ لیا اور اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور اس کی مدد فرمائی، اس کے گھر تک وہ مشکیزہ پہنچا دیا.
واہ،
یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز مبارک. اچھا، پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے فرمایا کہ صبح عمر کے پاس چلے جانا. اچھا، اپنا ظاہر ہونا، اپنا ظاہر نہیں فرمایا تھا کہ میں ہی عمر ہوں، تو آپ نے فرمایا اس خاتون سے کہ صبح عمر کے پاس چلے جانا، وہ تمہیں ایک خادم بھی دے دیں گے. تو وہ عورت کہنے لگی کہ حضرت عمر تک میری رسائی نہیں ہے.
اللہ اکبر.
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور اس کو تسلی دی کہ تم چلی جانا، انشاءاللہ الکریم تمہاری وہ مدد بھی فرمائیں گے اور تمہاری رسائی بھی ہو جائے گی. اچھا، جب صبح ہوئی تو وہ خاتون عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پہچان لیا. اچھا، اس عورت نے بھی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا کہ رات اس عورت کا مشکیزہ اٹھانے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ یہ تو اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ
عنہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے.
تو یہ دیکھ کر اب وہ خاتون مڑی اور واپس جانے لگی. پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پیچھے کسی کو بھیجا اور اس عورت کو پھر کچھ نان نفقہ، کچھ گھر کا خرچہ، اور ضروریات پوری کرنے کے لیے چیزیں دیں اور پھر ایک خادم دینے کا بھی آپ نے حکم فرمایا.
واہ,
تو یہ انداز مبارک تھا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کیسے آپ نے اس کی خاتون کی مدد فرمائی. یہ تو صرف ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے, اسی طرح بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو لوگوں کی مدد فرمایا.
بے شمار اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات, صدیق اکبر کا جیسے آپ نے بیان کیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, یعنی یہ وہ خلفاء جو مسلمانوں کے خلیفہ, پہلے خلیفہ, دوسرے, تیسرے, چوتھے خلیفہ, ان کی زندگی کو, اہل بیت اطہار کی زندگی کو پڑھیں. بے شمار آپ کو واقعات ملیں گے کہ کس پیارے انداز میں ہمارے اسلاف دوسروں کی مدد کے لیے پیش پیش رہا کرتے تھے.
آج ہم اللہ تعالیٰ علیہ کمال کا انداز مبارک جی. سبحان اللہ, کیسے طلبا کو خوش فرمایا کرتے, ان کی پسند کے کھانے بنواتے تھے.
واہ واہ واہ.
اچھا, مدرسے میں مختلف ممالک کے طلبا تھے
جی,
کہ کوئی جیسے بنگلہ طلبا تھے تو ان کی پسند کے کھانے بنوا کر کھلایا کرتے تھے. عید کا کوئی موقع آتا تو ان کے کپڑے بناتے, اچھے کھانے ان کے لیے بنوایا کرتے تھے, طلبا کو خوش کرتے تھے, ان کی مدد فرمایا کرتے تھے. تو یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا انداز مبارک تھا کہ وہ دینی طلبا پر بھی خرچ فرمایا.
کیا بات ہے, کیا بات ہے, ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی, یعنی اپنے اسلاف کو اگر ہم پڑھتے ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین, اسلاف میں یہ وصف کمال درجے کا پایا جاتا ہے. الحمدللہ جو اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہیں ان میں یہ وصف پایا جاتا ہے. اچھا, پھر ایک طرف دیکھیں کہ مدد بھی کر رہے ہیں, مدد وہی جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, وہ والی مدد ہرگز نہیں ہے کہ جو شروع میں بیان بھی ہوئی کہ بسا اوقات ہم اسے نیکی سمجھ تو رہے ہوتے ہیں, مدد سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ہوتی حقیقت میں گناہ پر مدد ہے. اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں, مددگار بننا ہے نیکی کے کاموں پر, بھلائی کے کاموں پر. آئیے پیارے پیارے بچوں کی کچھ ویڈیوز ہیں, ویڈیو دیکھتے ہیں.
میرا نام دعا فاطمہ ہے, میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. ہمارے نبی کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی.
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے.
میرا نام زینب ہے, میں عبد الحکیم سے بات کر رہی ہوں. 12 ربیع الاول.
میرا نام دریم شاہد ہے, 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے.
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی.
ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے.
اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی.
آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول کو ہوئی.
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی.
میں رحیم خان سے عرض کر رہا ہوں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول کو ہوئی.
کیا بات ہے پیارے پیارے بچوں کی, اللہ پاک رحمت کی نظر. میں ایک بچے کی ویڈیو تھی جسے سر پہ کچھ چوٹ لگی ہوئی ہے, شاید اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, عافیت فرمائے, صحت و سلامتی عطا فرمائے, اللہ پاک سب بچوں کی خیر فرمائے, عافیتیں اللہ پاک مقدر فرمائے. جنید بھائی, اگر یوں بچوں کو چوٹ وغیرہ لگتی ہو تو میں چاہوں گا کہ ان کی حفاظت کا کوئی وظیفہ بھی بیان کر دیں تاکہ وہ گریں کم, ان کو چوٹیں کم لگے. بچے تو ہیں, یہ بھاگ دوڑ تو کریں گے, ہاتھوں ہاتھ کوئی وظیفہ بھی ہو جائے اس بچے کے لیے, خصوصیت کے ساتھ ہو جائے, بالعموم سبھی کو فائدہ ہو جائے گا.
تو بچہ گرے گا نہیں
جی,
وظیفہ
حفاظت کرنی ہے
تو نیچرل, ہمارے نا گرے گا تو مضبوط ہوگا, ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. اچھا دیکھیں, بچوں کی حفاظت کے لیے, بچوں اور بڑوں کی حفاظت کے لیے عمل یہ ہے کہ 11 مرتبہ یا حفیظ ہو یا سلام
جی,
یہ پڑھ کر اگر بچوں پر دم کر دیا جائے, بڑوں پر دم کر دیا جائے تو الحمدللہ سوجل بچوں کی حفاظت رہتی ہے.
اللہ,
یہ ولائف پڑھ کر دم کرنا یہ بھی مدد کا ایک حصہ ہے,
کے
ساتھ خیر خواہی ہے.
زبردست
بات چلی مدد کی. اچھا مفتی صاحب, میں ایک عرض کرنا چاہوں گا, ہمارے معاشرے میں یہ اس طرح کی باتیں رائج ہیں. ہم نے تو خیر مدد کے فضائل بھی سنے, واقعات سنے, بزرگوں کی سیرت بھی سنی. اچھا کچھ لوگوں سے میں نے بھی یہ سنا ہے, بھئی اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے, کسی کی مدد کرو گے تو یہ گلے میں آ جائے گی. اور یہ دیکھا بھی جاتا ہے بعض اوقات, کسی کے ساتھ بھلائی کی اور گلے میں نہیں آئے تو سمجھ لو تم نے بھلائی نہیں کی. اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں بعض اوقات. اب مثال کے طور پر جیسے حالات معاملات سب کے سامنے ہیں, ہم مثال کے طور پر جا رہے ہیں بائک پر, اب کسی کو لفٹ دی, بھلائی کی اس کے ساتھ, اس کی مدد کی,
جی
اب اسی نے کام دکھا دیا, آپ کو لوٹ لیا بھائی
جی.
اچھا اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اچھا اب اگر اس کی مدد کے لیے رکتے ہیں, بعض اوقات وہ آزمائش میں آ جاتا ہے, اٹھانے والا, مدد کرنے والا, ہاسپٹل لے جانا, اسی سے سوالات, پھر پوچھ گچھ کا پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے, وہ بعض اوقات سوچ میں پڑ جاتا ہے کیا کریں. اسی طرح بہت سے اور بھی مثالیں موجود ہیں. اب ایسے
میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا آپ کی بات سے کہ دور طالب علمی تھا تو میں نے بائک پر نا ایک بزرگ تھے ان کو, انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ بھائی مجھے بٹھا لو, مجھے فلاں جگہ چھوڑنا ہے. اچھا میں کہیں جا رہا تھا, اب میں لے گیا ان کو جگہ پر, پہنچا دیا, وہ اترا ہی نہیں, مجھے ادھر نہیں جانا. میں نے کہا کہاں جانا ہے آپ نے, بس مجھے فلاں جگہ لے کر جاؤ. میں دوسری جگہ لے جا, ادھر بھی نہیں اتر رہے, تیسری جگہ لے کر گیا, ادھر بھی نہیں اتر. اور میں نے کہا بابا جی اللہ کا واسطے اتر جا, مجھے کہیں اور کام جانا ہے. آدھا پونا گھنٹہ سے میں ان کو لے کے گھومتا رہا, کبھی ادھر جا رہا ہوں, کبھی ادھر جا رہا ہوں, اترنے کا نام ہی نہیں لے رہے. وہ ایسی مدد گلے پڑے. اللہ پاک آپ یہ چنائے, بڑا پیارا ایک پوائنٹ تھا کہ بسا کا مدد کرتے ہیں تو ایسی ہوتی ہے صورت کے گلے میں پڑ جاتی ہے مدد.
اچھا اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے, مثال کے طور پر کسی کو جاب پہ لگوانا ہے, چلو بھائی مدد کی, خیر خواہ کی, اس کو کسی کام پہ لگوا دیا, روزگار اس کا لگوا دیا, کہیں پر کام کاج پر لگوا دیا, اب وہاں پر جا کر وہ ہمارے لیے آزمائش کا سبب بن جاتا ہے, کہیں پر بات خراب ہو جاتی ہے, اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں, کیا کریں, مدد کریں نہ کریں؟
دیکھیں مدد کرنے کے اندر بنیادی طور پر تو وہی کہ آپ کا اپنا جو نیت اور مقصد ہے وہ ہے اللہ کی رضا اور اس کا حصول. اب بسا اوقات آپ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو اگر اس کا سامنے والے کی طرف سے ریئیکشن جو ہے وہ غلط بھی آئے تو یہ اس کا عمل ہے, آپ کو تو اپنی نیکی کا ثواب جو ہے وہ مل جائے گا. ٹھیک ہے نا, ہم جو ہے وہ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں اور بھی دیگر معاملات جو ہے وہ کرتے ہیں. اب وہی بات ہے کہ آپ نے کسی کو جو ہے نا ابھی محرم میں ٹھنڈا شربت جو ہے وہ پلا دیا
جی,
اور وہ بولے کہ یار آپ کے شربت کی وجہ سے مجھے کھانسی جو ہے وہ ہو گئی
جی.
ٹھیک ہے, تو آپ کا اپنا پلانا جو ہے وہ ٹھیک تھا, اب اس کو پینا چاہیے تھا یا نہیں پینا چاہیے تھا اپنی طبیعت کے حوالے سے, یہ اس کا جو ہے وہ معاملہ ہے. اب اس میں کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں قانونی اعتبار سے یا بہت زیادہ واضح قرائن ہوتے ہیں ایسے کہ یار اس وقت جو ہے وہ یہ چیز سیف نہیں ہے, بہت رات جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کہیں سے گزر رہے ہیں, اب وہاں پر جو ہے وہ آپ کو کوئی رکنے کے لیے جو ہے وہ کہتا ہے اور سیفٹی کے اعتبار سے بھی مناسب نہیں ہے وہاں پر جو ہے وہ رکنا یا اس وقت کسی کو جو ہے وہ اپنی گاڑی پر بٹھانا, تو ٹھیک ہے آپ اس وقت جو ہے وہ نہ بھی جو ہے وہ بٹھائیں. تو بات ہوئی کہ مدد کرنا کا آپشن ہے نا, فرض و واجب ہر صورت میں نہیں ہوتی
جی.
تو لہٰذا اگر آپ کو بظاہر قرائن سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یار اس وقت یہ چیز جو ہے وہ نقصان دہ ہے
جی,
تو آپ جو ہے وہ اس کو ڈراپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, اس کو جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں
جی.
لیکن ایک یہ کہ کسی کے ساتھ کوئی ایک حادثہ ہو جانا اور وہ اس بات سے اوور آل مجموعی طور پر ہی جو ہے وہ سب ساروں کی مدد سے ہی اپنا ہاتھ کھینچ کر بیٹھے رہے, یہ درست نہیں. مختلف واقعات کے وجہ سے ہمارے ملک میں بھی اتنا تو نہیں ہے لیکن بیرون ملک میں بہت زیادہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ جو ہے وہ نہیں اس کو ہاتھ لگا سکتے باڈی کو بھی, چاہے وہ زخمی تڑپ رہا ہو یا کچھ بھی ہو رہا ہو, ان کے اپنے رولز ہیں کہ اس کے مطابق جب تک پولیس نہیں آئے گی دیگر اور جو ہے وہ قانونی ادارے نہیں آئیں گے اس وقت تک آپ نہیں لگا سکتے, تو وہاں پر آپ بھی جو ہے وہ نہیں جو ہے مداخلت جو ہے وہ کریں گے. لیکن وہی بات ہے کہ جہاں پر ایسا جو ہے وہ نہیں ہے آپ کوئی مدد جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اللہ کی رضا کے لیے مدد کرنی چاہیے. اور آپ وہی بات ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مدد کریں گے تو اگر کبھی کسی سامنے والے کی وجہ سے یا کسی تھرڈ پارٹی کی وجہ سے کسی مشکل میں بھی آئیں گے تو آپ اپنی یہ نیت رکھیں کہ یار اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا, اللہ میری مدد فرمائے گا. تو انشاءاللہ بسا اوقات ظاہری طور پہ کچھ مشکلات آ جاتی ہیں لیکن وہی بات ہے کہ آپ نے اگر اچھے نیت سے وہ کام کیا ہے تو اللہ پاک کی مدد پہنچتی ہے اور آپ جو ہے وہ اس سے پریشانی یا مشکل سے نکل بھی آتے ہیں, تو ایسا وہ نہیں ہے. تو اوور آل مجموعی طور پہ ایک آدھ حادثے کی ویسے آپ بولیں کہ یار میں نے اب کسی کی مدد ہی نہیں کرنی
جی,
تو یہ جو ہے وہ مناسب رویہ بھی نہیں ہے اور اسلامی تعلیمات کے بھی جو ہے وہ خلاف ہے, حتی الامکان مدد کرنی چاہیے. اب دیکھیں یوں تو آپ بہت جلدی میں جا رہے ہیں تو بس اوقات تو بھی آپ کو اگر کوئی لفٹ کے لیے مانگتا ہے تو آپ اس کو نہیں بٹھاتے کہ یار میں بھی بہت جلدی میں جا رہا ہوں,
اختیار تو ہے نا مفتی
صاحب, اختیار تو آپ کے پاس موجود ہے. وہی ہے کہ آپ کا یہ کانسیپٹ بنا لینا کہ نہیں یار کسی کی مدد نہیں کرنی یہ غلط ہے. مدد جتنی جس قدر ہو سکے, دیکھیں نا ایک شخص ہے کہ وہ جو ہے وہ سامنے والے کو پیسے دے کے مدد نہیں کر سکتا, اس کے پاس اتنے اپنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ سامنے والے کے پیسوں سے مدد کرے, لیکن وہ کم سے کم یہ تو کر سکتا ہے کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اسے روڈ کراس جو ہے وہ کروا دے
جی.
یہ تو کر سکتا ہے کہ کسی کو راستہ جو ہے وہ بتا دے. تو مدد کی بہت ساری صورتیں جو ہے وہ موجود ہیں. تو ضروری نہیں کہ آپ بولیں کہ جناب یہی والی مدد جو ہے وہ کرنی ہے. بھائی آپ سے ایک مدد نہیں ہو پا رہی, آپ نہ کریں, آپ دوسری مدد جو ہے وہ کر دیں, آپ کسی اور کے ساتھ کوئی اور مدد جو ہے وہ کر دیں. تو یوں جو ہے وہ مدد کے مختلف طریقے جو ہے وہ موجود ہیں جو ہمیں اپنانے چاہیے.
میں یہاں پر چاہوں گا آتے بھائی, جو بھلائی کے کاموں پر مدد, چونکہ بات ہی چل رہی ہے کچھ صورتوں کی کہ یہ انداز اپنایا جا سکتا ہے, تو کچھ صورتیں بیان فرما دیں مدد کے حوالے سے.
سب بہت ساری صورتیں ایسی جو ہے وہ بھلائی کے کاموں پر مدد, جیسے کسی کو نیکی کی دعوت دے دینا ہے
جی,
ٹھیک ہے, اور وہ نیک اجتماعات میں لے کر آنے کے لیے اس کا معاون و مددگار بن جانا, مساجد ہیں تو مساجد میں روشنی کا انتظام کر دینا, اسی طرح گرمی ہے تو ٹھنڈک کا اہتمام کر دینا, اسی طرح کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کر دینا, اسی طرح دین کی صحیح بات کسی تک پہنچانا
جی.
یہ بھی جو ہے وہ ایک سمجھیے کہ مدد کی صورت ہے. اور آج کے زمانے میں تو یہ سمجھیے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ صحیح بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے, کیونکہ مختلف طریقے سے عجیب و غریب طرح کے لوگ اور طرح طرح کی باتیں سب کرنے والے آج کل بہت ہیں. تو صحیح بات دین کی پہنچا دینا, نیکی کی دعوت دیتے ہیں جو ان کی حوصلہ افزائی کرنا
جی.
یہ بھی گویا کہ ایک طرح سے دینی معاملے میں ان پر مدد ہے. اور اسی طرح اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اچھے اخلاق اور اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرنا, یہ بھی ایک مدد کی صورت ہے کہ اپنا عمل ایسا ہو نیکی کی دعوت دے, اپنے اخلاق ایسے اور کردار ایسا بنائے کہ لوگ دیکھ کر جو ہے وہ دین کی طرف راغب ہوں. اسی طرح نیکی کی دعوت کے لیے وقت, صلاحیت اور وسائل کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرنا, جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کے اندر بھی ہے کہ کوئی برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں رو سکتے تو زبان سے روکو
جی.
زبان سے نہیں رو سکتے تو پھر اسے دل میں برا جانو. اسی طرح دین کی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی یوں مدد کی جائے کہ ان کو اگر کتابوں کی ضرورت ہے تو انہیں کتابیں لے کر دے دی جائیں, یا کسی کے اخراجات دینا چاہتے تو آپ وہ دے دیں. اسی طرح بچے اور نوجوان جو ہیں ان کی تربیت کا اہتمام آپ کریں, جو آپ اپنا کردار ایسا ہو, یا بچے ہیں تو ان کے ساتھ جو شفقت کے ساتھ پیش آئیں تو بڑوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں
جی.
اسی طرح جو ہے وہ لوگوں کو نماز, قرآن کریم اور دیگر اچھے اخلاق کی ترغیب دلانا, برائی سے محبت, برائی سے نفرت اور نرمی کے ساتھ جو ہے وہ برائی سے محبت اور نرمی کے ساتھ لوگوں کو روکنا. یعنی کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ تم تو نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے, اب وہ ڈائریکٹ اس کو جہنم کا
جو ہے محبت اور پیار کے ساتھ شفقت کے ساتھ آپ اس کو بچانے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ گناہ سے, برائی سے بچ جائے
جی جی. اسی طرح اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ یوں مدد کر سکتے ہیں کسی کی کہ کوئی بیچارہ جو ہے وہ کسی نیکی کا کام کرنا چاہ رہا ہے
جی.
لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہے یا کچھ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ اس کام کو کر سکے
جی.
تو آپ اس کے یوں معاون و مددگار بن جائیں. ویلفیئر کا ادارہ ہے کوئی جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح کرنے کا کوئی ایسی جو ہے وہ تحریک تنظیم ہے, جیسے دعوت اسلامی کے بہت سارے معاملات ہیں اور ڈپارٹمنٹس ہیں, تو آپ یہ نیکی کی دعوت کی ایک بہت سمجھیے کہ صدقہ جاریہ ہے, تب یوں اس کے آپ معاون و مددگار بن جائیں. تو بھی ایسی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جو انسان کر سکتا ہے اور بھلائی کے کاموں میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتا ہے.
چلیں جی کچھ کالز ہیں, آئیے کال لیتے ہیں.
محمد ارسلان اتری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. عظیم بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں, کعبہ دکھا دے مولا.
زبردست, مزید کال.
محمد احتشام اتاری خانواز سے, ماشاء اللہ, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جو علم میں نہیں ہوتا وہ علم میں اضافہ کرتا ہے. ثاقب بھائی آپ سے گزارش ہے میرے لیے مدینے کی دعا فرما دیجئے, اور جنید بھائی آپ سے گزارش ہے کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیں جس سے ہم جلد سے جلد مدینے چلے جائیں, اور آپ سے بھی گزارش ہے میرے لیے مدینے کی دعا فرما دیجئے, اور ناک خان بھائی سے گزارش ہے مجھے والی نا سنا دیجیے. میں
مجبوریاں دوریاں
مزید کون؟
میرا نام محمد رمیز ہے اور میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. نعت خان بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دیں. بھلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں.
انشاءاللہ جی انشاءاللہ. مفتی صاحب ایک میسیج ہے, کہنے کہ اگر آندھی اور بارش میں مسجد میں اذان و جماعت نہ ہو سکے تو کیا حکم ہے؟
دیکھیں اذان و جماعت جو ہے وہ مسجد کے اندر, اگر باہر والے نہیں آ سکتے تو عام طور پر امام اور مؤذن تو جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہوتے ہیں, تو وہ اذان دیں گے, اور جو ہے وہ اگر کوئی بھی نہ ہو تو امام علیحدہ ہی جو ہے وہ جماعت جو ہے وہ کروا لے, علیحدہ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ادا کرے. امام مؤذن دونوں ہیں تو وہ دونوں جو ہے وہ نماز با جماعت جو ہے وہ ادا کر لیں. تو مسجد کا حق ہے کہ اس کے اندر با جماعت نماز پنجگانہ ادا کی جائے, جو مسجد محلہ ہے, تو لہٰذا اس حق سے مسجد کو محروم نہ کیا جائے حتی الامکان جو ہے وہ نماز ادا کی. جہاں کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر بھی اس وقت موجود نہیں ہے, کوئی آ بھی نہیں سکتا, تو پھر مجبوری ہے, اس صورت میں اس کا کوئی ازالہ نہیں.
ٹھیک ہو گیا. میسج ہے, محمد فرحان علی ہیں, کامرہ کینٹ سے بات کر رہے ہیں. پروگرام کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہے, موضوع بہت پیارا ہے, گزارش ہے دعا کر دیں اور کلام سننا کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. سرگودا سے میسج ہے, کہہ رہے ہیں جی کلام سنا دیں, ایک میں ہی نہیں ان پر. اچھا جی مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ جیسے ہم فرش کی دھلائی کرتے ہیں, فرش پر پوچھا لگاتے ہیں, تو فرش پر جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں تو بعض اوقات مر جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان کے مر جانے سے ہمیں گناہ تو نہیں ملے گا؟
نہیں, اس سے کوئی گناہ جو ہے وہ نہیں ملے گا. آپ جو ہے وہ اگر فرش دھوتے ہیں اور اس کے اوپر کسی جگہ پر کوئی بھی اس طرح کا جانور ہے جو پانی میں بہہ جاتا ہے, تو اس میں آپ پر کوئی گناہ نہیں.
ٹھیک ہو گیا. مدثر صاحب نے میسج کیا ہے, واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا, تیرا کلام سننا جی. انہوں نے سعد بھائی ہیں سرگودا سے میسج کر رہے ہیں کہ یا حسین ابن علی یہ کلام سنا دیں. مبلغین کو ایک لاکھ مرتبہ درود پاک کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے جی, کعبہ دکھا دے مولا, یہ سننا ہے. اور عرض ہے کلام سنا دیں, سہارا چاہیے. اچھا جی جنید بھائی سے عرض ہے کہ وظیفہ بتا دیں انشاءاللہ. ہم آپ کی طرف وظائف میں آتا ہوں تو پھر انشاءاللہ میں وظیفے بھی لیتا ہوں انشاءاللہ. اچھا جی عقیقے میں بچے اور بچی کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟
جی لڑکے کے جو ہے وہ دو بکرے اور لڑکی کے لیے ایک بکری, اور اگر بڑے جانور میں حصہ ڈال رہے ہیں تو دو حصے جو ہے وہ بیٹے کی طرف سے لڑکے کی طرف سے, اور ایک حصہ لڑکی کی طرف سے, یہ مستحب ہے. لیکن اگر کوئی کسی کی استطاعت نہیں ہے, وہ لڑکے کی طرف سے بھی ایک ہی کرتا ہے یا بکرے کی جگہ بکری ہی بھی کرتا ہے تو بھی جائز ہے, عقیقہ ہو جائے.
ٹھیک ہو گیا. تنم فرسودہ جا پارا اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. اچھا مفتی صاحب, حق مہر میں جگہ نام کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے, ایسا کرنا کیسا ہے, اور حق مہر کی رقم شوہر لے سکتا ہے؟
حق مہر تو عورت کا حق ہے, وہ عورت کو ہی جو ہے وہ دیا جائے گا. ہاں شوہر اگر اس سے بطور قرض جو ہے وہ لیتا ہے تو ٹھیک ہے لے سکتا ہے, لیکن قرض لینے کے اندر بھی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہے کہ اماؤنٹ لیا ہے تو اتنا ہی واپس کیا جائے گا چاہے کئی سالوں کے بعد کیا جائے, لیکن بسا اوقات ہوتا ہے زیور جو ہے وہ لیا جاتا ہے. تو زیور میں یاد رکھیں کہ اگر تو زیور جو ہے وہ خالص پیور ہے, یعنی زیور بنا ہوا نہیں ہے, سونا ہے
جی, سکہ وغیرہ
سکہ یا اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے, تو ٹھیک ہے. ایسی صورت میں اگر وہ قرض لیا ہے تو اب کئی سالوں کے بعد جب وہ قرض لوٹائے گا تو وہ اسی مقدار کے اندر وہ سونا لوٹائے گا. لیکن اگر زیور لیا ہے, بنا ہوا زیور ہے, تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ یہ قرض ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ زیور مثلی چیز نہیں ہے, اور قرض مثلی چیزوں کا ہوتا ہے. کیونکہ جو زیور کا ڈیزائن آج موجود ہے وہ چار سال کے بعد موجود رہے یہ ضروری نہیں ہے, ڈائیاں چینج ہو جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, تو پھر اس کے احکامات جو ہے وہ جدا ہیں. اچھا اب گھر کی جو مثال دی, تو گھر کے اندر بھی یہ کہ اگر تو متعین ابھی کر دیا کہ بھئی فلاں گھر جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ دے رہے ہیں, وہ فلاں مکان نمبر یا وہ یہ ان کو حق مہر میں دیا ہے
جی,
تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ بھئی 60 گز کا جو ہے وہ گھر دیں گے, اب وہ 60 گز کا کون سا گھر ہے, وہ گاؤں میں دیہات میں شہر میں ڈی ایچ اے میں کہاں ہے, تو ہر ایک کی قیمتوں کا جو ہے وہ فرق جو ہوگا تو وہ درست نہیں ہے, کیونکہ مہر کا متعین اور معلوم ہونا بھی ضروری ہے, ورنہ اختلاف ہوگا. دینے کی باری آئے گی تو شوہر چاہے گا کہ جناب جو ہے نا وہ گاؤں دیہات کا کوئی 60 گز کا گھر دے دے, عورت یہ چاہے گی کہ نہیں جناب کراچی سے شہر کا جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ چاہیے, تو دونوں میں زمین آسمان کا قیمتوں کا جو ہے وہ فرق ہو جائے گا, تو یہ اس طرح درست نہیں ہوگا. ہاں موجود ہے گھر کہ بھائی فلاں گھر مکان نمبر فلاں وہ جو ہے وہ میں اس کو حق مہر میں دے رہا ہوں تو پھر ٹھیک ہے.
ٹھیک ہو گیا. اچھا وہ سب بسا اوقات حق مہر کی نا نکاح سے پہلے ہی ڈیمانڈ کی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ نکاح سے پہلے پہلے ہی آپ لڑکی والوں کی طرف سے کہ آپ ہمیں دے دیں, تو یہ ڈیمانڈ
حق مہر اولاً طے تو پہلے ہی کیا جاتا ہے. اب وہ جو دینے کا معاملہ ہے وہ در حقیقت تو ہے شب زفاف کے اندر, اگر مہر معجل ہے تو وہ شب زفاف میں جو عورت تقاضا کر سکتی ہے. اس سے پہلے اگر جو ہے وہ لڑکے والے اپنی طرف سے جو ہے وہ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, دینا جو ہے وہ جائز ہے, لیکن مطالبہ کرنا, یا بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر در حقیقت وہ لڑکی کو دیا ہی نہیں جا رہا ہوتا بلکہ جو خاندان والے ہوتے ہیں وہ نکاح کرنے کے لیے وہ پیسوں کا تقاضا جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو حق مہر کا نام دے رہے ہوتے ہیں, بس اوقات کچھ اور نام جو وہ دیا جا رہا ہوتا ہے. تو نکاح ہم اسی شرط پہ کریں گے کہ یہ پیسے ہمیں دو, لڑکی کو نہیں دو بلکہ ہمیں دو تاکہ ہم اس سے اخراجات کریں یا اور دیگر معاملات کریں, تو یہ مطالبہ جائز نہیں.
اچھا مصعب, حق مہر کے حوالے سے کہ نکاح ابھی ہوا نہیں ہے اس سے پہلے ہی بسا اوقات دے دیا جاتا ہے, اس صورت میں بھی حق مہر ادا ہو جائے گا؟
باہمی رضامندی سے اگر دے دیا گیا ہے تو نکاح وہ ادا ہو جائے گا.
آج کل یہ چل رہا ہے اس طرح, کیونکہ جب اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں نا
ساتھ ہی دے دیا جاتا ہے,
تو پہلے ہی جو ہے نا وہ مہر دے دیا جاتا ہے لڑکی.
وہ تو یہ ہے نا کہ لڑکی کو اسی وقت جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ جب نکاح کے معاملات جو ہے وہ ہو رہے ہیں.
اجازت ایک ہفتہ پہلے لی جاتی ہے, ان کے یہاں کچھ رسم ہوتی ہے, کچھ خاندان کچھ برادری ایسی ہیں ان کے سارے رشتے دار جمع ہوتے ہیں, نکاح سے ایک ہفتہ پہلے کوئی چھٹی کا دن ہوتا ہے اس میں سارے رشتے دار وہاں پر جاتے ہیں لڑکی والوں کے, نکاح نامہ وغیرہ لے کر اجازت لی جاتی ہے, اجازت لینے کے بعد دستخط کروائے جاتے ہیں فارم پر, پھر وہیں پر جو ہے نا وہ مہر دے دیا جاتا ہے, بھائی یہ لڑکے والوں کی طرف سے آ گیا مہر, یہ مہر بھی رکھ لو دستخط بھی کر دیں, پھر ایک ہفتے کے بعد جو ہے نا وہ مسجد میں نکاح ہوگا اس کا.
ہاں تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لڑکی کو ہی جب دیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں.
اچھا ایک جگہ اتفاق ایسا ہوا, وہ نکاح میں جانا ہوا نا نکاح پڑھانے کے لیے, پوچھا بھائی حق مہر کتنا, تو انہوں نے یہ کہا کہ مہر میں جو ہے نا دلہا دلہن کو جو ہے نا سورہ نور کی تلاوت سنائے گا.
اچھا
ہاں اچھا, یہ شرط رکھی تھی کہ بھائی یہ مہر میں یہ مہر مقرر ہو جائے گا, تو کیا یہ بھی مہر مقرر ہو جاتا ہے؟
یہ مہر جو ہے وہ مقرر نہیں ہوگا, کیونکہ مہر کا مال ہونا جو ہے وہ شرط ہے, تو تلاوت قرآن کرنا یہ جو ہے وہ مال نہیں ہے, چونکہ تلاوت قرآن تو عبادت ہے
جی,
تو لہٰذا جو ہے وہ یہ حق مہر جو ہے وہ قرار نہیں دیا جا سکتا.
جنید بھائی یہاں پر میں چاہوں گا کہ آپ اس چیز کا بھی کوئی روحانی علاج بیان کر دیں, بسا اوقات ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سلو ہو جائے لیکن سلو نہیں ہو رہی, یا خاندان میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو بیچ میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں, حالانکہ یہ بھی کتنی پیاری مدد ہے اور شریعت مطہرہ کو مطلوب بھی ہے کہ رشتہ داروں میں جو سلو کرنا ہے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے اس کو بحال رکھا جائے, کیا کریں؟
دیکھیں ایسی صورت میں بالکل وظائف ہیں اس کے,
صحیح
روحانی علاج بھی ہیں. اچھا کئی جگہوں پر حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے, اچھا کہیں پر اگر جیسے تعویذ دیتے ہیں یا کہیں پر روحانی علاج کرتے ہیں تو بعض اوقات آزمائش بھی ہو جاتی ہے نا, اگر اس طرح کی سچویشن ہو مدنی چینل کے ناظرین
جی,
کہیں پر رشتہ داروں میں خاندان والوں میں جدائی ہو جائے, صحیح, یا آپس میں بھائیوں میں بہنوں میں دوریاں پیدا ہو جائیں, آپ چاہتے ہیں کہ یہ سب آپس میں مل جائیں, محبت ایک اتفاق پیدا ہو ایک اتحاد پیدا ہو, تو اس کا ایک مخصوص عمل ہے, طریقہ کار آپ نوٹ کیجئے گا, وقت بھی مخصوص ہے تعداد بھی مخصوص تعداد میں وہ وظیفہ پڑھنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے چاشت کے وقت غسل کرنا ہے, چاشت کے وقت غسل کیا, غسل کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اس طرح پھیلا لیں
جی,
ہاتھوں کو پھیلا لیں, اب دس مرتبہ پڑھنا ہے یا جامعو
جی,
یا
جامعو
جامعو, دس مرتبہ یا جامعو پڑھیں. کس طرح پڑھیں گے؟ ایک مرتبہ یا جامعو پڑھا, ایک انگلی بند کر لی
جی,
پھر یا جامعو پڑھا دوسری انگلی پڑھ لی بند کر لی, پھر تیسری مرتبہ یا جامعو پڑھا تیسری انگلی بند کر لی, اسی طرح یا جامعو پڑھتے رہیں اور ہر بار ایک ایک انگلی بند کرتے رہیں, دس مرتبہ یا جامعو کی تعداد پوری ہوگی, دس انگلیاں اس طرح آپ کی بند ہو جائے گی. جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو ہاتھوں کی انگلیاں بھی بند ہوں گی, تو اب اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس انداز سے چہرے پر پھیر لینا ہے اور خاندان والوں کی رشتہ داروں کی آپس میں ملنے کی دعا کرنی ہے, اللہ پاک کی رحمت سے چند ہی دنوں کے اندر یہ سب آپس میں مل جائیں گے, ناراضی یہ محبت میں بدل جائے گی, یہ نفرت یہ محبت میں بدل جائے گی, اور الحمدللہ آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہو.
کیا بات ہے, بہت خوب, اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے, جزاک اللہ مصعب. کچھ مزید میسج ہیں انشاءاللہ میسج بھی لیتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. مدنی چینل کے ناظرین کے کچھ میسج ہیں, اور میسج ہے اللہ پاک سلامت رکھے جی ہمارے نعت خاں بھائی کو, اور انہوں نے کلام سنانا ہے ہمیں, غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مرکبت سنانی ہے. اچھا جی, میسج ہے. آج کا موضوع مددگار بنے, ماشاء اللہ بہت اچھا ہے, اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. ثاقب بھائی آپ کا کیا حال ہے جی؟ اللہ پاک کا بہت کرم, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے, کہہ رہے جہاں رہیں خوشحال رہیں. آمین آمین, بہت شکریہ آپ کا جی. اچھا علم دین سیکھنے سکھانے کے حوالے سے بھی ایک میسج ہے کہ کیسے مدد کی جا سکتی ہے. اچھا جنید بھائی سے عرض ہے کہ نماز میں بھول جانا اور وظائف بھی بھول جاتے ہیں بسا اوقات, نماز میں بسا اوقات یہ کیفیت ہوتی ہے نماز کتنی رکعتیں ہو گئیں, یہ پڑھا یہ نہیں پڑھا, ایک تو یہ بھول جاتے ہیں اور دوسرا وظائف جو دیے جاتے ہیں بسا اوقات یہ وظائف بھی بندہ بھول جاتا ہے, اس صورت میں کیا کیا جائے؟
دیکھیں پہلے تو نماز میں جو بھول جانے کا معاملہ ہے
جی,
بعض اوقات وسوسے آتے ہیں, خیالات آتے ہیں, مختلف قسم کی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں, تو نماز شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ آپ پڑھ لیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, 3 مرتبہ پڑھ لیں اور اپنے الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھو تھو تھو, یہ کرنا ہے, تھوکنا نہیں ہے, تھو تھو کرنا ہے
جی.
ان شاء اللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ خیالات وسوسے یہ سب آنا بند ہو جائیں گے اور نماز میں الحمدللہ دل بھی لگے گا. اور نمازیں بھولیں نا تو اس کا ایک طریقہ علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں, جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں, جو تسبیحات ہم پڑھ رہے ہیں, اس کے ترجمے پر ہم غور کریں. اچھا ایک بات, دوسری بات یہ کہ جب ناف کے نیچے ہاتھ مانیں تو تھوڑا کس کے ہاتھ مانیں, کیونکہ وسوسے یہاں سے شروع ہوتے ہیں تو الحمدللہ وسوسے بھی نہیں آئیں گے اور بھولیں گے بھی نہیں. اچھا جہاں تک تعلق کے وظائف کے بھول جانے کا تو دیکھیں اس کا تو ہمیں ذہن بنانا پڑے گا اور خود کوشش کرنا پڑے گی نا
جی,
اور ذہن کو حاضر رکھنا پڑے گا. جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے تو اس کی فکر بھی ہمیں اتنی زیادہ ہونی چاہیے.
ٹھیک ہو گیا. اچھا جنید بھائی ایک میسج ہے کہ کہہ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, بہت اچھا پروگرام ہے, بہت شکریہ آپ کا. جنید بھائی سے عرض ہے کہ نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کا کوئی وظیفہ بیان کریں.
اس کے 2 روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں.
زبردست,
تو دونوں میں سے جو آسان ہو اس پر عمل کریں انشاءاللہ.
دو تین ماشاء اللہ رہ رہے ہیں جوش پر,
اس میں بھی یہ بھی مدد ہے نا, خیر خواہی کی نیت سے اس لیے عرض کر رہا ہوں. اچھا بعض اوقات وہ نہیں پڑھ پاتی اس وقت میں, اچھا بھائی اس وقت میں نہیں پڑھتے تو دوسرا بھی وظیفہ عرض کر دیتے, اس پر عمل کر لیں آپ,
زبردست
فائدہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن نافرمان اولاد جب سو جائے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ البروج کی یہ 2 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ, یہ آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے دونوں آیتیں
جی,
اور 21 دن تک آپ پڑھیں, اللہ کی رحمت سے یہ نافرمان اولاد تابع فرمان ہو جائے گی, اطاعت گزار ہوگی. اچھا بھائی آپ رات کو نہیں پڑھ سکتے, بچہ نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے یا کہیں اور زیادہ مصروفیت ہے, رات کو دیر سے آتے ہیں, پڑھنا ممکن نہیں ہے, اچھا چلو آپ فجر کے بعد پڑھ لیں, فجر کے بعد آپ یہ عمل کر لیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ نافرمان بچہ ہو یا بچی ہو یہ دونوں کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے, تو اس کی پیشانی پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں اور آسمان کی طرف اپنا سر اٹھائیں اور 21 مرتبہ 21 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے یا شہید ہو
جی,
21 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے وہ نافرمان اولاد تابع فرمان ہو جائے.
ٹھیک ہو گیا. ایک کمنٹ آیا ہے عاطف بھائی کہ محمد رمضان بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کو سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ کیسے ہیں جی؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. سوال یہ ہے کہ صرف اور نحو کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ اب جیسے انہوں نے مضبوط لکھے نا, اس مضبوط کو بھی مضبوط کرنے کی حاجت ہے فی الحال تو, لیکن آپ ارشاد فرمائے کیسے مضبوط کیا جائے. میں عرض کر دوں مضبوط زواد کے ساتھ ہوتا ہے, زاہ کے ساتھ نہیں ہوتا جی.
دیکھیں یہ تو جس کو بھی قرآن و حدیث پڑھنا ہے تو اس کے لیے بنیادی چیزیں یہ ہیں صرف اور نحو
جی,
تو اس کا سب سے آسان ترین حل تو یہ ہے کہ اس کو جتنا آپ اس کا تکرار کریں گے اتنا یعنی یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. تکرار کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں, بار بار اس کو دہراتے رہیں, پھر اس کی پریکٹس کرتے رہیں. جو آپ قواعد صرف کے یا نحو کے پڑھ رہے ہیں تو اس کی آپ پریکٹس کرتے رہیں اور پھر اس پریکٹس کو کسی کو چیک کروائیں.
کیا ہے صرف نحو کیا ہے یہ؟
اچھا یہ سمجھیے کہ عربی گرامر ہے
جی,
ٹھیک ہے. صرف اور نحو عربی گرامر ہے جس کے اندر عربی کے قواعد اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں کہ کس انداز میں جو ہے وہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے یا کیا معاملات ہوتے ہیں.
یہ 2 کتابیں ہیں الگ الگ,
2 کتابیں نہیں ہیں الگ الگ, 2 مضمون ہیں سمجھ لیجیے, 2 فن ہیں, صرف الگ ہے نحو الگ ہے.
صحیح.
نحو جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ لفظوں کو جوڑ کر اس کا مفہوم اور معنی سمجھا جائے, اس کے لیے نحو کا اہتمام کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے.
اور پھر جو لفظ ہے وہ لفظ کو پڑھنا کیسے ہے, ٹھیک ہے, اور وہ لفظ پڑھیں گے تو کس انداز میں اس کا معنی درست بنے گا, اس کے لیے آسان لفظوں میں سمجھے کہ صرف ہے.
صحیح,
تو یہ دونوں کو جمع کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد عربی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے.
جنید بھائی مسکرا رہے ہیں,
یہ بات چلی نا علم الصرف علم النحو کی, مجھے یاد آ گیا روحانی علاج.
چلے جی,
عربی کے اندر اگر کوئی مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے نا, میری عبارت درست ہو جائے, میرا عربی پڑھنے کا انداز درست ہو جائے,
یہ تو وہ اسٹوڈنٹس بہتر سمجھ لیں گے, ان کے لیے سمجھنا آسان ہوگا جو جامعۃ المدینہ میں ہیں, دینی طالب علم ہیں, ان کو ان کے لیے سمجھنا زیادہ آسان ہوگا, چونکہ عبارت ہے, میری عبارت مضبوط ہو جائے, میری یہ صرف و نحو بہتر ہو جائے, تو یہ بسا اوقات عام بندہ اگر دیکھے گا شاید اس کو سمجھ میں نہ آئے, لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہمارا چینل ہے سب کے لیے, تو دینی طلبہ اکرام کے لیے بھی ماشاءاللہ ایک روحانی
عربی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے قصیدہ غوثیہ شریف پڑھا جائے.
اچھا,
دیکھا ہے اس کے فوائد اور خصوصیات میں کہ قصیدہ غوثیہ اگر پڑھا جائے نا تو اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ عزوجل عربی پڑھنے میں اسے مدد حاصل ہوتی ہے اور بہت اچھے انداز میں وہ عربی پڑھ لیتا ہے. ایک بات, دوسری بات یہ کہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے.
سبحان اللہ.
جی, اور اگر کسی کی مثال کے طور پر عربی پڑھنے کے اندر یا بات چیت کرنے میں لکنت ہو یا صاف انداز میں وہ بات چیت نہیں کر سکتا ہو تو پھر سورہ طہٰ کی یہ آیت پڑھا کریں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ.
جنید بھائی یہ چلے لکنت سے بات مجھے یاد آ گئی, بعض اوقات ایسی لکنت والے افراد بھی ہوتے ہیں, آپ قرآن سنیں ان کا, آپ ان کی نعت سنیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان کی زبان میں لکنت ہے, لیکن وہ جب گفتگو کریں گے اتنی لکنت ہوگی, یعنی ایک بات سمجھانے کے لیے بھی انہوں کو بہت سارا ٹائم چاہیے ہوگا, یعنی ایک بات رک جائیں گے, بار بار ان کو دہرانا پڑے گا, لیکن ماشاءاللہ نعت پڑھیں گے, پڑھ لیں گے اور بڑے اچھے انداز میں پڑھیں گے, قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے ہوں گے, تلاوت کر رہے ہوں گے, تو بہت اچھے انداز میں کر رہے ہوں گے, تو ان افراد کے لیے بھی روحانی علاج یہ
یہی ہے, یہی ہو. اور یہ بھی دیکھیں اللہ کی عطا ہے,
اللہ کی عطا ہے
نا. اب دیکھیں جو نابینا ہوتا ہے نا, بظاہر آنکھوں کی نعمت سے, بینائی کی نعمت سے وہ محروم ہیں, لیکن اس کے جو ہے نا دیگر اعضاء میں اللہ پاک اسی برکت اسی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اخیاروں سے زیادہ ہوشیار ہوتا ہے.
زبردست
اللہ پاک کی عطا ہے,
اللہ پاک کی عطا ہے, اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. کچھ کالز ہیں, آئیے کال لیتے ہیں.
میرا نام محمد رمضان ہے, میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. تو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, کام پہ بیٹھتا ہوں تو بالکل ہی درزی کا کام کرتا ہوں نا, ٹیلرنگ کا, تو سر میں بھی بہت درد رہتی ہے, نظر ایک جگہ پہ نہیں ٹکائی جاتی, جیسے کام پہ بیٹھتا ہوں تو دل نہیں کر رہا کام, ویسے بہت مسئلہ مسائل ہے بنے بولے, کچھ بتا دیں.
دل لگ جائے کام پہ,
وظیفہ عرض کروں یا تعویذ بنانا سکھا دوں؟
سکھا دیں, دونوں ہی دے دیں, آج دونوں عطا.
دیکھیے اگر کام جائز ہونا چاہیے, کسی کا جائز کام میں دل نہ لگے نا, تو پھر یہ وظیفہ پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بحولی وقوتی, لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر, یہ صبح و شام یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اب ہو سکتے ہیں ابھی یاد نہ ہو سکا ہو آپ کو, تو آپ آ جائیں روحانی علاج کے اسٹال پر, یہ پورا پرنٹ شدہ آپ کو وظیفہ مل جائے گا, آپ یہ پڑھنے کا معمول بنائیے گا. ایک بات, اچھا دوسری بات یہ کہ آپ ایک سادے سے کاغذ پر آپ لکھیں 101 مرتبہ یا اللہ, اس میں جلالت لفظ اللہ یا اللہ لکھنا ہے. اچھا اب اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب بھی اس میں جلالت لفظ اللہ لکھا جائے نا, تو اب اس پر تشدید اور کھڑا زبر یہ لازمی لگائیں. اس اور اس کا جو دائرہ ہے ہاں, اس کا بھی دائرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے. اس احتیاط کے ساتھ لکھیں, اور لکھ کر اب اس کا تعویذ بنا کر گلے میں پہن لیں, بازو میں باندھ لیں, تو الحمدللہ کام کاج میں دل لگے گا
انشاءاللہ انشاءاللہ. بچوں کی ویڈیو ریڈی ہے ہمارے پاس, آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں.
میرا نام نیل سلطان ہے, میں جھپوار سے بات کر رہا ہوں. پیارے نبی کی ولادت با سعادت بارہ ربیع الاول کو ہوئی.
پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیع الاول شریف کو پیدا ہوئے.
میرا نام دارا طلحہ, بارہ ربیع الاول کو پیدا ہوئے.
میرا نام فضا ہے, میں جیتے اتنے سے بول رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب بارہ ربیع الاول کو پیدا ہوا.
بارہ ربیع الاول نے پیر شریف کو دنیا میں تشریف لائے.
میرا نام حسن شیخ ربیع, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیع الاول کو پیدا ہوئے.
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیع الاول کو پیدا ہوئے.
میرا نام عبید رضا عطاری ہے، میں ریمیر خان سے بول رہا ہوں. ہمارے پیارے نبی کی ولادت بسعادت بارہ ربیع الاول شریف کو ہوئی.
میرا نام سید محمد ابراہیم ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیع الاول کو پیدا ہوئے.
بارہ ربیع الاول
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک بارہ ربیع الاول کو ہوئی.
چلیں جی ٹھیک ہو گیا، کچھ کلام شامل کرتے ہیں.
اللہ 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 ہر آنکھ چاہتی ہے پکارتی ہے، حسرت پکارتی ہے، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا. اللہ ہو اللہ مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا. کیا بتاؤں کہ کیا
نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار دربار گوہر بار کی باادب حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے. کل کا سبق کیا ہوگا آئیے دیکھتے ہیں. جی کل کا سبق انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. سوال ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کس دن ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت یعنی حضور کی پیدائش کس دن ہوئی؟ اس کا جواب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی، آپ نے اس کا جواب ہمیں دینا ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ جنید بھائی، آپ سے ایک اسلام بھائی نے وظیفہ لیا تھا مدینہ پاک حاضری کے حوالے سے، وہ ارشاد فرما دیجیے۔
ایک ایسا وظیفہ ہے، اس وظیفے کا نام ہی مدینہ مانگ لو۔
واہ،
اور یہ روحانی علاج کے اسٹال پر بھی الحمدللہ شدہ یہ وظیفہ دیا جاتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ وظیفہ عطا فرمایا، مختلف حاجتوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے یہ وظیفہ، اور حاضری مدینہ کے اسباب بن جائیں، حج کے اسباب بن جائیں، مدینہ شریف کی حاضری کے اسباب بن جائیں، تو یہ وظیفہ ضرور کیجیے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ دیکھیے، عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن یہ لازمی عمل کیجیے گا۔ نماز عصر ادا کریں، نماز عصر ادا کرنے کے بعد قبلہ رو بیٹھے بیٹھے آپ پڑھیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بکثرت پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو جائے۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائیں، گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، اللہ پاک کی بارگاہ میں حج کے اسباب بن جانے، مدینہ طیبہ کی حاضری کے اسباب بن جانے کے لیے دعا کیجئے۔ پھر جیسے ہی اذان شروع ہو، اذان مغرب شروع ہو، دعا موقوف کر دیجئے۔ یہ عمل کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے غیبی طور پر اسباب بن جائیں گے، آپ کے لیے راہیں کھلتی ہوئی چلی جائیں گے۔ وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت بھی کریں، بات ہوتی ہے عشق کی، تڑپ کی، اپنے دل میں ایک تڑپ ایک عشق بھی رکھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے حاضری کے اسباب بنیں گے انشاءاللہ۔
عاطف بھائی، موضوع کی طرف آتے ہیں، کچھ میں چاہوں گا آخر میں آپ کی طرف سے پیغام، غریب مسلمانوں کی مدد کرنے کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ صورتیں بیان فرما دی جائیں۔
جیسا مجھے سمجھے کہ محتاجوں، غریبوں اور یتیموں کی مدد کرنا یہ ہمارے اسلام کا بنیادی درس ہے
جی،
اور اسلام، دین اسلام نے خاص طور پر اس بات کی تلقین ارشاد فرمائی ہے کہ جو محتاج ہیں، نادار ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، ان کے ساتھ بھلائی والا اور احسان والا معاملہ کیا جائے اور ان کی دلجوئی کی جائے، جتنا ہو سکتا ہے ان کی مدد کی جائے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب عمل ہے، اور حدیث پاک میں بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس نے کسی مسلمان کو نفع پہنچایا تو فرمایا جو تم میں سے کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نفع پہنچائے، اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس نے، جو کوئی ایسا ہو جس نے اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری عمر اللہ کی عبادت کی۔ یعنی یوں سمجھے، اب یہ مسلمان کی حاجت روائی کرنا، مشکل وقت میں اس کی مدد کرنا، یہ محبوب عمل ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے کسی، کوئی قرض دار ہے بیچارہ، کوئی مجبور ہے، قرض مانگ رہا ہے، تو آپ اس کو قرض دے دیں۔ اب اچھا، قرض کا وعدہ پورا ہو گیا کہ اس وقت میں جو ہے وہ لٹانا ہے، اب وہ نہیں دے سکتا ہے تو آپ اس کو مہلت دے دیں۔
صحیح،
ٹھیک ہے۔ اچھا، جتنے دن مہلت دیں گے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے
جی،
فرماتے کہ قرض دیا آپ نے، قرض دینا جو ہے نا یہ ڈبل ثواب ہے، اور صدقہ کرنا تو ثواب ہے ہی ہے
جی۔
یہ صدقہ آپ نے کیا ہے، وہ حاجت مند، وہ صدقہ جس کو دیا، ضروری نہیں ہے کہ جس پر آپ صدقہ کر رہے ہیں اس کو اس چیز کی ضرورت بھی ہو، لیکن جو آپ قرض دے رہے ہیں تو قرض آپ نے ایک جو ہے وہ حاجت مند بھی ہے، دوسرا آپ نے اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اب قرض دار کو جتنے دن آپ مہلت دیں گے، ہر دن اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو یہ اگر آپ یوں انداز بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ روڈ پر جا رہے ہیں، کسی کی بائک کا پیٹرول ختم ہو گیا، آپ اس کو کیا کریں، آپ پیٹرول اس کو دے دیں، آپ نہیں دے سکتے تو پیٹرول پمپ تک اس کو پہنچا دیں۔
ادھر کراچی میں تو
یہاں تو خاص طور پر بہت سارا
مدد کا ایک انداز ہے، میں یہاں پر بیان نہیں کروں گا چینل پر، لیکن یہ ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں کراچی میں بالخصوص، یا ایسا نہیں ہے کراچی میں ہی، وللہ الحمد کہیں بھی ہو، پورے پاکستان میں ہی ہو، مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، بالخصوص روڈ پر اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ہو جانا تو یہ تو خطرناک معاملہ ہوتا ہے کہ پیٹرول نہیں ہے، پیٹرول پمپ دور ہے، وہاں تک پہنچنا کیسے ہے، تو اس کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اگر پیٹرول ہے، بسا اوقات لوگ رکھتے ہیں، بوتل میں رکھ لیا ہوتا ہے، تو آپ یوں بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا جنید بھائی ایک دو وظائف آپ سے لے لوں، فالج سے حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے۔
دیکھیں، فالج کا مریض اگر خود پڑھ سکتا ہو تو وہ خود یہ وظیفہ پڑھ لیں
جی،
100 مرتبہ یا اللہ پڑھنا ہے، رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے
جی،
اگر خود پڑھ سکتا ہو۔
صحیح،
نہیں پڑھ سکتا تو گھر کا کوئی ایسا فرد
جی
کہ جو اگر اس پر عمل کرنا چاہے تو وہ یہ عمل کرے کہ ایک رکابی لیں،
رکابی،
ہاں رکابی یعنی پلیٹ،
صحیح
نا, ایک پلیٹ لے لیں مثال کے طور پہ, اس طرح کی جیسے وائٹ پلیٹ ہے نا
جی,
اس طرح کی پلیٹ لے لیں اور 11 مرتبہ اس پر لکھیں لا الہ الا اللہ.
صحیح.
لکھنے کے بعد اس میں پانی ڈال کر یہ پانی پھر جو ہے نا وہ فالج کے مریض کو پلائیں, انشاءاللہ الکریم فالج کا مرض بھی اور لقوا کا مرض بھی انشاءاللہ دور ہو جائے,
انشاءاللہ
اللہ کی رحمت سے
انشاءاللہ. ایک اور ہے ہیپاٹائٹس سے حفاظت کے لیے بھی کوئی,
دیکھیں ہیپاٹائٹس جو ہے نا اس کا ایک عمل تو یہ ہے کہ سورہ بینہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں
جی,
جب بھی دوپہر کا کھانا کھائیں یا رات کا کھانا کھائیں تو جس کے تلفظ درست ہوں, صحیح خواہ
جی,
جس کے قواعد و مخارج درست ہوں, وہ پڑھ کر یا پڑھوا کر اس کھانے پر دم کروا لیں, پھر یہ دم کیا ہوا یہ کھانا کھائیں, انشاءاللہ الکریم یرقان, ہیپاٹائٹس یہ سب الحمدللہ دور ہو جائیں گے.
اچھا بچے جو, اچھا آپ مکمل کریں گے یا ہو گیا؟
اچھا ایک یہ ہوا, اچھا اب جیسے قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے
جی,
اس کے علاوہ ایک اور وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ 3-3 مرتبہ پڑھ کر بھنے ہوئے جو چنے ہوتے ہیں نا اس پر دم کر لیں. اب یہ دم کیے ہوئے چنے جو ہے نا ہیپاٹائٹس کا مریض یہ کھاتا رہے, الحمد للہ سبجل یہ ختم ہو جائے گا,
ٹھیک ہو گیا. بچے نو مولود بچے ہیں, پیدائش کے فوراً بعد انہیں پیلیا ہو جاتا ہے بسا اوقات,
تو یہ تو تقریباً اب بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ معاملہ نا
جی,
اللہ پاک سب بچوں کی خیر فرمائے.
آمین.
21 مرتبہ 21 ٹائم
جی
یہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر آپ پیاز پر دم کر لیں
جی.
اب یہ جو پیاز ہے نا اس کو بچے کے گلے میں ڈالنا ہے.
اچھا
جی, اب آپ بولے پیاز اتنی بڑی ہوتی ہے, بچہ چھوٹا ہے کیسے گلے میں ڈالیں
جی,
تو ضروری نہیں ہے پوری پیاز لیں, اس کا ایک چھلکا لے لیں
جی,
اندر کا اوپر کا اتار کر اندر کا جو چھلکا ہوتا ہے 21 مرتبہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر لیں, پھر یہ بچے کے گلے میں ڈال دیں.
صحیح.
ایک یہ ہوا, اسی طرح سورۃ الحشر کی پہلی جو آیات ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم, یہ 101 مرتبہ پڑھ کر یہ بچے پر دم کر دیں.
ٹھیک ہو گیا جی, اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے, دونوں جہانوں کی بلائیاں ہم سب کا مقدر فرمائے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ پروگرام, آج کا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوران سلسلہ اگر ہم سے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی سرزد ہوگی, اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں. اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. پڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف.
سلام زینت عرش مولا, الصلاۃ والسلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا, ہو زبان پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی الصلاۃ والسلام, میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام.
کھلے آنکھ صلی علی